السلام علیکم. جزاک اللہ کہ آپ لوگ وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے، بہت اچھا لگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی باقی زندگی میں بھی اسی طرح ٹائم کو مینیج کرنا سکھا دے. میری آواز پیچھے تک صحیح آ رہی ہے؟ آنٹی آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ رمضان کا آج پہلا دن ہے، اور ہم سب نے الحمدللہ اللہ کی اجازت سے اس رمضان کے اندر شرکت فرمائی. اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا اپنی زندگی میں کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے کچھ نیکیاں کما سکیں. اپنے پچھلی خطاؤں کو اور اپنی پچھلی غلطیوں کو اللہ کے ہاں مغفرت کے معاملے میں لا کے اس کو ڈیلیٹ کرا سکیں. اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس مہینے سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے، اور اس مہینے سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم اس وقت فرض صدقے کی بات نہیں کر رہے، ہم نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریح المرسل کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے. ریح المرسل، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور مرسل جو کنٹینیوسلی چلنے والی ہو. کنٹینیوسلی چلنے والی ہوا فائدہ دیتی ہے، اور ہم کراچی میں رہنے والے جانتے ہیں کہ جب ہیومیڈیٹی فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے، اور ایسے میں جب آپ کسی ہوادار جگہ پر آتی ہیں تو آپ کو بہت اچھا اور بھلا محسوس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریح المرسل کی طرح رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے ایسا اس وقت ہوتا تھا جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو رمضان میں دورہ قرآن کرایا کرتے تھے. رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دورہ قرآن کا یہ معمول رکھا جاتا تھا. اسی سنت کو رسول اللہ کی پورا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اس طرح سے دورہ کیا جاتا ہے. دورہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اس چیز کو دہرائیں جس چیز کو دہرایا گیا، تو آپ کا اور میرا دہرانے سے یاد رہے گا کہ ہم قرآن کو دہرا رہے ہیں. تو رسول اللہ کی سنت کو میں اور آپ زندہ کریں گے، اور وہی کتاب جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے. آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حرف، ایک حرکت کی بھی تبدیلی نہیں فرمائی. اللہ نے یہ کلام تقریباً 23 برس کے عرصے میں نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جبرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ کو یہ کلام سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کلام آگے آ کے سنا دیا کرتے تھے. اس لیے اس کلام کو کہا جاتا ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام. ایک سپیچ ہے اللہ کی، ایک بات ہے اللہ کی، جس میں اللہ کی طرف سے ڈائیلاگز بھی ہیں. اللہ نے ان لوگوں کو بھی کوٹ کیا جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی، اللہ نے ان کو بھی کوٹ کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ کلام اللہ ہے، اور میں اور آپ اس کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کا اور میرا مقصد ایک ہی ہے کہ میں اور آپ الٹیمیٹلی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور میرا اور آپ کا اس کے پیچھے کوئی ہیڈن موٹیو نہیں ہے. نہ ہم اپنی ذات کے نام کے اونچا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، نہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بہت نیک کہلوائیں، نہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں جب لوگ دورہ قرآن میں آتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے پاس آ کے دم کرانے کے لیے پانی لے آئیں یا کوئی اور چیز لے کر آ جائیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور میں اور آپ الحمدللہ بورن مسلم ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھا جو یہ کہے کہ میرے والد ڈاکٹر ہیں، اور اب جب میں اس گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں بورن ڈاکٹر ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل سائنس، اور مجھے زیادہ محنت کر کے 5-7 سال لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس کیونکہ میرے والد ڈاکٹر ہیں اور میں ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں بھی بورن ڈاکٹر ہوں. اب مجھے محنت کرنے کی اور میڈیکل کالج میں جانے کی اور اس کے بعد ڈگریز لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ اور میں جا کر اپنا علاج کروائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو پھر ایک پروفیشن جس کے اندر مجھے اور آپ کو، ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ ہے مسلم پروفیشن. مسلم پروفیشن کے معاملے میں ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ کیونکہ میں بورن مسلم ہوں تو الٹیمیٹلی میری خود بخود شفاعت بھی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور الٹیمیٹلی مجھے بخشنے کے بعد جنت میں بٹھا بھی دیا جائے گا. حالانکہ محنت کے بغیر جب دنیاوی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, تو محنت کے بغیر ایک مسلمان بھی مسلمان نہیں بن سکتا. آپ کو اور مجھے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کیوں مسلم بنایا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے مسلم کی ٹرم کیوں رکھی ہے. آپ کا اور میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے, ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلم رکھا ہے. تو ہم اس کی جاننے کی کوشش ضرور کریں کہ مسلمان کون ہوتا ہے, مسلمان کے کیا تقاضے ہیں, اس کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو اللہ کے احکامات کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کو اپنی زندگی کو کیسے با مقصد بنانا ہے. یہ سب آپ کے اور میرے زندگی میں کرنے کے کام ہیں, اور الحمدللہ انہی کاموں کی وجہ سے آپ اور میں یہاں آ کے بیٹھے ہیں تاکہ میں اور آپ جان سکیں کہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا, اور ہو سکتا ہے آج بھی آپ نے سنا ہو, کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا سو لو وہ بھی عبادت ہے. سنا کسی نے؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا. رمضان کے مہینے میں میری امی مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ سونا بھی عبادت ہے. یقیناً سونا عبادت ہے, لیکن آپ لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں آئی ہیں. اب کس چیز کو آپ نے کس چیز پر پریفرنس دی, یہ بات آپ خود جانتی ہیں. آپ نے سونے پر اپنے قرآن کے پڑھنے کو پریفرنس دی, تو یقیناً یہ زیادہ نیکی کا کام ہے. آپ کو اور مجھے اس ایک مہینے میں میکسیمم اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے. آپ میں سے جو لوگ یہاں پر تعارف رمضان کے پروگرام میں موجود تھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس پر بہت زیادہ تاکید سے بات کی تھی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, میکسیمم قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے. دورہ قرآن اٹینڈ کرنا, رات میں قیام اللیل کرنا, میکسیمم قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اور مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ جڑ کر ہی پتا چل سکتا ہے کہ مجھے مسلمان اگر بنایا گیا ہے تو کیا میری کوئی ریسپانسبلٹی ہے, یا جیسے بلی اور کوا اور چڑیا اس دنیا میں رہتے ہیں ویسے ہی میں بھی اس دنیا میں رہوں گی, اور کل کو میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اور میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں. کیا آپ کی اور میری زندگی کا یہ سلوگن ہو سکتا ہے کہ جیسے چاہو زندگی گزارو؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہو, بلی, تو آپ کے بچے اکثر کہتے ہوئے محسوس ہوں گے کتنی لکی ہے نا اس کو ایگزام نہیں دینے ہوتے, کتنی لکی ہے اس کو امی کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہوتا. امی کہتی ہیں دل نہیں چاہ رہا, بس چلو ہم نے فلاں جگہ ملنے کے لیے چلنا. بچے کہتے ہیں بلی کتنی لکی ہے, نہ اسکول جانا ہے, اپنی مرضی سے سوتی ہے اور سارا دن سوتی رہتی ہے, اور خوب کھاتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. تو آپ اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ آپ یقیناً یہ کہتی ہوں گی کہ اللہ کے بندو, یہ بلی تو یہیں پر رہے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی. پھر اگلا سوال فوراً بچے کا آتا ہے, مجھے تو اتنی پسند ہے. آپ کہتی ہیں جنت میں ہر چیز ملے گی, تو کیا یہ بلی مجھے نہیں ملے گی؟ اب جو چیز آپ کے بچے کو پسند ہے اور آپ کے بچے نے محنت کر کے جنت کما لی, اس کو ہر وہ چیز اس جنت میں مل جائے گی. یاد رکھیں, امید رکھیں, توقع رکھیں اور طلب رکھیں کہ آج اس دنیا میں جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم اپنی خواہش چھوڑیں گے, اللہ اس خواہش کو جنت میں پورا کر دے گا. اللہ کہتا ہے ما تشتہی انفسکم, جو کچھ تمہارے نفس خواہش کریں گے وہ جنت میں پورا کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ اور میں تمنا کر کے بھول گئے ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے دل میں سوچا ضرور تھا, چلیں آپ نے نزیحہ سے قیدی بھی دیا تھا کہ ہم دورے قرآن میں آئیں گے, لیکن جب آپ صبح سحری کھا کے اور نماز پڑھ کر سوئیں تو آپ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اب آپ نے بہت ہمت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کیا, تیار کیا, اور آپ قرآن سننے کے لیے آ گئیں. تو دل میں کبھی خیال آتا ہے کتنا زبردستی آ رہی ہوں تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں قبول کرے گا. آپ کا اٹھنا, آپ کا اپنی خواہش کے اگینسٹ جانا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, آپ کا اجر لکھ لیا گیا. اور آپ جب چل کر اپنے قدم چلا کر اس جگہ پر پہنچ گئیں جو قرآن کی محفل ہے, اللہ نے آپ کا اجر و ثواب ریسٹور کر لیا ہے. اب آپ چاہے اللہ کے پاس جا کے بھول جائیں, جب آپ جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پہلے وہ آپ کی اور میری خواہشات پوری کریں گے جن کو آپ نے اور میں نے دنیا میں چھوڑا تھا, جو میرے نفس کی خواہشات تھیں. لیکن میں بھول گئی وہاں جا کے, اللہ یاد دلا دے گا کہ میرے بندے تم نے یہ تمنا کی تھی. مثال کے طور پہ کوئی بچی ہے, بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ, کسی بچی کو ماڈلنگ کا بہت شوق ہے, لیکن اس کو اندازہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور وہ اللہ کی خاطر اپنی اس خواہش کو دبا دیتی ہے. کیا پتہ جب وہ جنت میں جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت میں ایک ریمپ بنایا ہو زبردست ریڈ کارپٹ اور اس کے بعد وہ بچی جو ہے اس کے اوپر ماڈلنگ کرے. اللہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کر دے گا. اگر آپ کا اور میرا یہ پرسپیکٹو اس دنیا میں رہے گا تو انشاءاللہ آپ اور میں آج اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کر سکیں گے. اور یہ قرآن سب سے پہلے آپ کی اور میری ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے اور میرے لیے پڑھنے کی چیز ہے. قرآن کا لفظ بنا ہے قاف، را اور حمزہ سے. اچھا ایک بات میں یہاں کر دوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، جو آپ میں سے پچھلے دورہ قرآن میں یہاں موجود تھے اس وقت تو ہم نے یہ چیز نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے ہی آپ کی ہی ایک دوست کا مشورہ ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم نے یہ کیا ہے کہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن ہم نے ہر دن کا ایک کوشچنئر بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، ہر دن کا ایک کوشچنئر ہے اور ون لائنر اس کا آنسر ہے یا ون ورڈ آنسر ہے. آپ میں سے جو خوشی خوشی کرنا چاہے موسٹ ویلکم، جس کو لگے کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتی، ہم تب بھی خوش رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے کوئی نمبر نہیں ہے، اس کا کوئی گریڈ نہیں ہے، اس کی کوئی آپ کو رپورٹ نہیں ملے گی. صرف آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ آپ نے باقی 11 مہینے میں، کہ آپ نے رمضان کے ایک مہینے میں جو سمجھا تھا، اس ایک دن میں جا کے آپ کو خود سیلف ایویلیویشن کا موقع مل جائے گا کہ اچھا میں نے جو آج سنا ہے وہ مجھے کتنا یاد رہا، کتنا میں نے ریٹین کیا اور کتنا میں اس کو بھول گئی. ٹھیک، تو کوشچنئر آپ کو کلاس کے اینڈ پر ملا کرے گا. آپ کو وہ کوشچنئر اپنے گھر لے کر جانا ہے، جو آپ نے سارا دن یہاں پر سنا ایک دو گھنٹے سوا دو گھنٹے میں، آپ اس کو جب وقت ملے آنے سے پہلے اس کوشچنئر کو فل کیجئے. اگلے دن ہم صبح پہلے اس کوشچنئر کو اس کے جواب کو ڈسکس کر لیں گے. ایک A4 شیٹ پہ جتنے سوال آتے ہیں تقریباً 10 آتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، 10 سوالات ہیں جس میں ون ورڈ آنسر بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا قرآن کا روٹ ورڈ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ قاف را حمزہ. بس یہ ایک سوال ہو گیا کہ قرآن کا روٹ ورڈ لکھیں. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کبھی یہ لفظ نہ سنا ہو. پھل سب نے کھائے، پھل کھائے ہیں نا، پھلوں کے بیج ہوتے ہیں جو سیڈ ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے اگر آپ ان کو زمین میں دبا دیں تو ایک اور پودا نکل آتا ہے. جس طرح پھلوں کے بیج ہوتے ہیں، بہت آسان زبان میں سمجھنے کے لیے یوں دیکھ لیں کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے بھی کچھ سیڈز ہوتے ہیں، وہ اس کا بیسک کانٹینٹ ہوتے ہیں جس کو ہم روٹ ورڈ بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کتاب، کتاب کا ایک روٹ ورڈ ہوگا، جیسے ہوگا کاف تا با. اسی طرح قرآن کا روٹ ورڈ ہے قاف را حمزہ، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو ریڈ، پڑھنا. اس لیے قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سپیچ کے طور پر لیا جائے تو اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، رسول اللہ نے اس کو صحابہ کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد یہ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، نسب در نسب ہمارے پاس پہنچتا آ رہا ہے، اور آج میں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے اس قرآن سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے، اور آپ نے اور میں نے اس سے اپنے کرنے کے کام دیکھنے ہیں. اس مہینے میں جو آپ فیصلہ کر لیں گی اور جتنی جلدی عمل شروع کر دیں گی حکم آنے کے بعد، اتنا آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی. دیکھیں ہم سب دنیا میں کھانا پینا نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہم جان چکے ہیں چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، کہ سیل فون، بڑا گھر، بہترین سواری، بہترین رشتہ دار، یا بہترین ایک سے ایک لگژری زندگی کی، یہ آپ کو اور مجھے دنیا کی الٹیمیٹ خوشی اور سکون نہیں دے سکتے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی پیسے والا اینٹی ریلیکسنٹس لے کر نہیں سوتا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کسی کو بھی سٹریس ریلیز میڈیسنز نہیں لینی پڑتی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی دنیا کی خوشی میں جو خوشی ملتی ہے، جو اصل سکون ہے، وہ دنیا کی ان نعمتوں میں نہیں ہے، بلکہ اصل ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں انسان کو بن مانگے نہیں ملتی، باقی دنیا کی ہر نعمت انسان کو بن مانگے مل سکتی ہے. اور وہ جو دو چیزیں انسان کو بن مانگے نہیں ملتی، اس میں ایک ہے نعمت ہدایت، اور دوسرا ہے اللہ کی محبت. اللہ کی محبت بھی انسان کو بن مانگے نہیں ملتی. تو جب آپ اور میں اللہ کی محبت کے لیے کریونگ کریں گے, وہ کام کریں گے جن کاموں کے لیے اللہ نے کرنے کو کہا ہے, ان کاموں سے رکیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے رکنے کا کہا ہے, تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی بات کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. مصحف کا آغاز ہوتا ہے پہلی سورت سے, سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی, دی اوپنر. قرآن کو کھولیں تو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے آتی ہے. سورۃ الفاتحہ دو اینگل سے اہمیت کی حامل ہے, اور وہی کئی اینگل سے ہے, لیکن دو اینگل سے اس کو پرائیورٹی اس طرح حاصل ہے کہ ایک تو ترتیب مصحف میں اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے. مصحف کہتے ہیں اس قرآن کو جو دو جلدوں کے اندر آپ کی اور میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ایک تو اس کو مصحف کے اندر سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا. دوسرا, اس میں ایکسٹرا آرڈینری بات یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سے پہلے تقریباً 4 وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکی تھی. سورہ علق کی ابتدائی آیات, پھر سورہ مدثر, سورہ مزمل اور سورہ نور کی چند آیات نازل ہوئی تھیں. اس کے بعد پانچویں وحی جو تھی وہ سورۃ الفاتحہ تھی, اور سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل سورت کی شکل میں رسول اللہ پر نازل ہوئی. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں, ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مدنی سورت ہے. اور ایک علماء کا کلاس جن کا تھاٹ, اسکول آف تھاٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مکی اور مدنی دونوں طرح سے نازل کی گئی. مکہ میں بھی اس کا نزول ہوا اور مدینہ میں بھی اس کا نزول ہوا. اب اس کی سچائی میں کتنی باتیں ہیں, جب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول مدینہ میں بھی ہوا, اور جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں, جو کہ مکی سورت ہے, وہاں یہ بات آ گئی تھی, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی اور قرآن عظیم. اور اس کے اوپر کنسنسز ہے, جنرل کنسنسز ہے صحابہ کا, کہ یہ سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کی بات ہے. اور ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں, کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی محفل میں موجود تھے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بتایا کہ اس آسمان کا یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا, اور آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بتایا کہ اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین کی طرف کبھی بھی نہیں آیا, اور وہ فرشتہ رسول اللہ کے لیے دو تحفے لے کر آیا, جس میں ایک سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں, یہ 7 آیات, اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. تو یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے, اور دوسری روایت مکہ والی بھی آپ کو میں نے بتا دی. سورۃ الفاتحہ ایک نیک دل مسلمان کی دعا ہے. چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بھی اس کی دعا یہ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں, آپ میں سے جن کو رمضان کا خطبہ ملا تھا, جب ہم نے اپنے تعارف رمضان کے لیکچر میں دیا تھا, حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا گیا تھا وہ خطبہ. حضرت سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے فطرت کو بھی سلامت رکھا تھا, ان کی نیچر پروورٹ نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو بھی سلامت رکھا تھا. حضرت سلمان فارسی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق کی تلاش میں کہاں سے کہاں سفر کیا. ایک آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے, اور ان کے والد آتش پرست کا جو ان کا جو مین عبادت گاہ ہوتی ہے اس کے چیف پریسٹ تھے. اپنی جگہ ایلیٹ کلاس میں ایلیٹ فیملی میں پیدا ہوئے, لیکن ان کے ذہن میں سوال آیا کہ ہم یہ آگ خود جلاتے ہیں, لکڑیاں خود کاٹ کر لاتے ہیں, اس سے ہم آگ جلاتے ہیں, اور اگر ہم فیول نہیں ڈالیں تو یہ آگ جلتی بھی نہیں ہے, اور پھر اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کر دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے معاشرے کے نارمز کو کوسچن کیا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے اور میرے سامنے ہے. انہوں نے معاشرے کی روایات کو کوسچن کیا. آج بھی اگر کوئی شخصیت, آج بھی اگر کوئی انسان معاشرے کی رسوم و رواج کو کوسچن کرتا ہے کہ ایسا ہی کیوں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت سلامت رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو اب تک عقل پر سلامت رکھا ہے. دنیا کی رنگینی نے اس کی عقل کو پروورٹ نہیں کر دیا, بلکہ اب تک وہ سمجھ سکتا ہے اور کوسچن کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں. مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی آپ سے سوال کرے, آپ کہیں کہ میں نے تمہاری, چلیں آپ نے کہیں, آپ کی دوست کہیں, میں نے تمہاری برتھ ڈے پر تمہارے کیک پر 16 کینڈلز لگانی ہیں. آپ کی بیٹی کہے کیوں امی 16 کیوں لگانی ہے, یا کینڈل کیوں لگانی ہے, یا کیک ہم نے صرف برتھ ڈے کے دن ہی کیوں کھانا ہے. یہ ہے کوسچن کرنا, سمپل کوسچن. کوئی بڑے بڑے سوالات نہیں میتھمیٹکس کے, کوئی جغرافی کے بڑے بڑے ریڈلز نہیں, سمپل کوسچن کہ ہم یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. ابھی آپ کا اور میرے سامنے مثال کے طور پر شعبان کی 15 تاریخ گزری ہے. کتنی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک آپ کا اور میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے, سب غلط کرتے ہیں, سب کو چھوڑ دو, کچھ بھی نہ کرو. ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے, بس کسی ایک کو پکڑ لو. دوسرا مائنڈ سیٹ, تیسرا مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ میں خود کوشش کروں اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈوں جو میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. تو یہ جو کیٹیگری ہے, تیسری کیٹیگری, جس کے ذہن میں معاشرے کی رسومات کے خلاف یا معاشرے کی قائم کی ہوئی عبادات کے خلاف سوالات اٹھیں, یہ ہے وہ انسان جس کی فطرت سلیم ہے. اور یہ ایک سلیم فطرت والے انسان کی دعا ہے سورۃ الفاتحہ, جو جانتا ہے کہ یہ دنیا بنانے والا کوئی ایک ایسا اعلی ہستی ہے جس کے پاس سب سے بڑھ کر اختیارات ہیں. حضرت سلمان فارسی نے ایران چھوڑا, اپنے والد کا گھر چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا, اپنی برادری چھوڑی, اپنا ملک چھوڑا, اور پھر ملک شام چلے گئے. اس دور میں سب سے جو مین لیٹسٹ شریعت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی, اس لیے کہ رسول اللہ کا ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا تھا آخری رسول ہونا, یہاں تک پہنچی نہیں تھی بات ملک شام تک. تو حضرت سلمان فارسی سفر کر کے, سب کچھ چھوڑ کے, سب لگژریز چھوڑ کے, صرف حق کی تلاش میں ایران سے شام تک آئے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے ایک ایک پادری کے پاس جا کے, ایک ایک پریسٹ کے پاس جا کے انفارمیشن گیدر کی کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, وہ کس کو پوچھتے تھے, ان کا خدا کون تھا, کیا وہ آگ کو پرستش کرنے والے تھے یا سورج کی پرستش کرنے والے تھے. اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال مختلف پریسٹ کے پاس گزارے. ایک وقت روایات میں آتا ہے کہ جس آخری پریسٹ کے پاس یہ تھے وہ بہت نیک راہب تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے اب تک اپنی منزل نہیں ملی, آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے, وہ جو راہب تھے, جو پریسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف جو کھجوروں کی سرزمین ہے, اس کی طرف آخری نبی کا ظہور ہوگا, تو تم اپنی قسمت آزماؤ اور اس طرف کا سفر کرو. ان کے کہنے کے اوپر جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی مدینہ کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ چلے گئے. اب آپ دیکھیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور انہوں نے جو پادریوں کے پاس زندگی گزاری ہے ان کی خدمت کی ہے, غلام کی طرح بن کے ان کے ساتھ رہے ہیں, اپنی ایلیٹ فیملی کو چھوڑ کے, اپنے عیش و آرام اور لگژریز کو چھوڑ کے حق کی تلاش میں آگے بڑھے ہیں. اس کا ایک بالکل مائنر سا ریفلیکشن آپ کی اور میری زندگی میں آتا ہے کہ میں اور آپ اس وقت اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے, کمفرٹیبل بیڈز کو چھوڑ کے, آپ اور میں اس وقت بیٹھ کے اللہ کی بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا اور میرا پہلا قدم ہے. اب جب یہ مدینہ جانے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ چلے تو ہوا یہ کہ قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, اور جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ان کو غلام بنا کے, پرزنر بنا کے قید کر دیا گیا. اور جس طرح اس وقت کا اصول تھا کہ وہ بازار میں غلاموں کو بیچ دیا کرتے تھے, جب ان کو بیچا گیا تو وہاں سے کسی یہودی نے ان کو خرید لیا جو کہ مدینہ کا رہنے والا تھا، جہاں اب بھی مدینہ رہے ہیں، لیکن ایک غلام کی شکل میں جا رہے ہیں. اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جس نے مکہ میں دعویٰ کیا ہے نبوت کا، لیکن ابھی رسول اللہ مدینہ تشریف نہیں لائے تھے. تو ان کے اندر کریونگ رہی کہ کسی طرح سے یہ رسول اللہ سے جلد از جلد ملیں. آپ کو روایات میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ ہمارے ہاں محاورہ کیا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے حضرت سلمان فارسی کے لیے کنواں خود چل کر مدینہ تشریف لایا. یعنی رسول اللہ کو کنواں کہا گیا اور ان کو پیاسا کہا گیا، اس لیے کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے مالک سے چھٹی لے کے کچھ کھجوریں جمع کر کے یہ وہاں پہنچے. اور پھر وہ سارا واقعہ آتا ہے جو آپ کو مختلف تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ قبول نہیں کریں گے. ایک دفعہ تو انہوں نے کھجوریں صدقہ کہہ کے پیش کی تو رسول اللہ نے لینے سے انکار کر دیا. دوبارہ پھر کچھ کھجوریں لے کے گئے تو رسول اللہ نے جب یہ سنا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ نے ان کا تحفہ قبول کر لیا اور حضرت سلمان فارسی ایمان لے آئے. لیکن ایمان لانے کے لیے انہوں نے کتنا ٹریول کیا ہے، حق کو جاننے کے لیے انہوں نے کتنا ٹریول کیا ہے. آپ اور میں اس کتاب کو، جس کتاب کی تقریباً 6,000 سے کچھ زیادہ آیات ہیں، ان آیات کو سمجھنے کے لیے اپنی لگژریز کے اندر بھی بیٹھ کے وقت نکال سکتے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ کو اور مجھے حق کی کریونگ ہو، آپ کو اور مجھے اللہ قریب محسوس ہو. آج خدا نخواستہ کسی پر بیماری آ جاتی ہے تو اللہ کتنا قریب محسوس ہوتا ہے. آج اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کی بیٹی باہر پڑھنے جانا چاہ رہی ہے اور آپ اس کی خواہش نہیں رکھتے، تب اللہ سے ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا بنا دے. تو اللہ کو جس وقت مشکل میں یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ کو اور مجھے اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس کو یاد رکھتا ہے، اور جس کی مشکلات میں اس کو اللہ یاد رکھے تو اس کی مشکلات سنوارنے کا آرام سے کام ہو سکتا ہے. سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، رحمیم. الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. حمد کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، آپ ترجمہ پڑھتی ہیں اس کا کل شکر کل تعریف، یعنی اس کے اندر تھینک یو والا ایلیمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر پریز والا ایلیمنٹ بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بازار میں جاتے ہوئے کوئی جوڑا بہت پسند آتا ہے، آپ اس کا تھینک یو بولتی ہیں یا آپ اس کی تعریف کرتی ہیں؟ تعریف کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بہت اچھا تحفہ دیتا ہے تو اب آپ اس کو تھینک یو بولتی ہیں. انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور دنیا کی چیزوں میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے جس چیز کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہوں اس کی آپ تعریف بھی کرتے ہوں. کبھی کبھی آپ کو کرٹسی میں شکریہ بولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعریف کے بھی قابل ہے، اللہ وہ واحد ہستی ہے جو تعریف کے قابل ہے، اور اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کا شکر اصل میں مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا میں مجھے اور آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان سب کا اصل منبع، اصل ریسورس اللہ کی ذات ہے. آگے اللہ کی دو صفات آتی ہیں، الرحمن الرحیم، وہی دو صفات جو بسم اللہ کے اندر آتی ہیں، بہت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے اللہ کی، وہ دنیا میں جب انسانوں پر اللہ رحم فرماتا ہے تو یہ اس کے لیے ریزروڈ ہے، دنیا کا رحمان. اور آخرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ریزرو کر دیا اور 99 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ریزرو رکھا ہے. تو اللہ آخرت میں رحیم ہوگا کن کے اوپر؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین پر ایکسکلوسیو رحم فرمائے گا آخرت میں، جس میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اپنے بندوں کی خطاؤں کو بھی، اگر بندے نے پوری کوشش کی ہوگی اللہ کی راہ پر چلنے کی لیکن کبھی کبھی غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا ہوگا. مالک یوم الدین، وہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے. یہ جو بات آتی ہے مالک یوم الدین، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرنے کے فوراً بعد اللہ نے آیت رکھی مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، کہیں تم اللہ کی شان رحیمی سے یہ دھوکہ نہ کھا لینا کہ میں جو چاہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں جیسے چاہوں جو مرضی زندگی گزاروں، جیسے چاہوں میں اپنا لائف سٹائل رکھوں، جیسے چاہوں میں لوگوں کے ساتھ معاملات نبھاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ کے لیے واضح بات آ گئی مالک یوم الدین. عمل کرنے والا اور بے عمل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ روز جزا کا مالک ہے، اس دن وہ ٹھیک ٹھیک فیصلے کر دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ بیلنس کرے گا اعمال کو، چاہے وہ اچھے ہوں یا وہ برے. تو جس کے اعمال بھاری ہوں گے اور نیک ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے اندر ایک دعویٰ بھی ہے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو نعبدو اور نستعین آیا، یہ آیا فیوچر اور پریزنٹ ٹینس دونوں، فعل مضارع جس کو عربی میں بولتے ہیں. یعنی آج بھی ہم اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم مستقبل میں بھی آپ کی عبادت کرتے رہیں گے. اللہ کا بندہ اللہ کی مدد کے بغیر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہا و ایاک نستعین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم زندگی آپ کے ارشادات کے مطابق گزاریں، لیکن ہمیں آپ کی مدد چاہیے ہوگی. آپ کی مدد کے بغیر میں زندگی ویسے نہیں گزار سکتی جیسا کہ گزارنے کا مسلمان کو کہا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس دیجئے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے. یہ جو لفظ آیا الصراط المستقیم، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. قرآن کے کئی معجزات ہیں، قرآن کی ہر آیت میں معجزہ ہے. یقیناً ہم ہر آیت کے معجزے کو دورے قرآن میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر سے آپ اس کو ڈسکس کیے بغیر گزر نہیں سکتے. عربی زبان میں صراط آتا ہے راستے کے لیے، عربی زبان میں سبیل بھی آتا ہے راستے کے لیے. آپ نے پڑھا ہوگا ابن السبیل، جس کو کہتے ہیں مسافر کو، راستے کا بیٹا اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں، لیکن مسافر کو کہتے ہیں ابن السبیل. اب جب اللہ تعالیٰ دو الفاظ بیان کر رہے ہیں راستے کے لیے، صراط اور سبیل، تو عربی زبان کا قاعدہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی ایک لفظ دوسرے لفظ کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. مختلف الفاظ کی مختلف کونوٹیشن ہوتی ہے. سبیل کا لفظ آتا ہے کسی بھی طرح کے راستے کے لیے، مثال کے طور پہ زگ زیگ راستہ ہے، وہ بھی سبیل ہوگا. ایک بالکل نیرو سا راستہ ہے جس پر چلنا بہت مشکل ہے، وہ بھی سبیل ہوگا. ہر طرح کا راستہ سبیل ہوگا. صراط صرف اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا راستہ ہو، سٹریٹ، بالکل جس پر چلنا آسان ہو، جس پر چلنا مشکل نہ ہو، سیدھا راستہ صراط کہلاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب صراط کی میننگ ہی سیدھا راستہ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے المستقیم کیوں کہا؟ سوچنے کی بات ہے، سوال کرنے کے والے کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب صراط کے میننگ ہی سٹریٹ روڈ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے المستقیم اس کی صفت کیوں بیان کی کہ بالکل سیدھا. المستقیم ان الفاظ میں سے ہے. المستقیم کون سا سیدھا راستہ؟ صراط تو ہو گیا وہ راستہ جس پر آپ اور میں چل رہے ہیں. المستقیم اپ رائٹ سٹریٹ، اوپر جانے والا راستہ. جب اس کے ساتھ المستقیم لگ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ راستہ ہے جو اب یہ ورٹیکل پوزیشن پر آ گیا، یہ سٹریٹ اوپر جا رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا اپنے کردار میں بلند ہو جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر مفسرین کہتے ہیں جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا سے دور ہوتا ہے، اور دنیا سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے. دنیا سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکول، کالج، یونیورسٹی نہیں جاتا. دنیا سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ڈاکٹر اور انجینئرز نہیں ہوتے، بلکہ دنیا سے دور ہونے کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی. یہ ہے صراط مستقیم، اور اس راستے کی میں اور آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں، دن میں تقریباً کم سے کم 17 times. اگر ہم صرف فرض نمازوں کو فوکس کریں، بیسک نماز کی اپنی رکعت کو، تو ہر دن کم سے کم 17 times ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. اور کون سا صراط مستقیم؟ جو سیدھا اوپر جا رہا ہے، جو مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، جو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے یہ سکھا دے گا کہ میں نے کیسے اللہ کی مدد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس صراط مستقیم کو کانشیس ہو کے مانگنے کی ضرورت ہے. یہ ہے دعا, صراط الذین انعمت علیہم. اب جب آپ نے کہا کہ مجھے صراط چاہیے, صراط مستقیم چاہیے, تو یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ کن کا راستہ چاہیے. ان کا راستہ انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام ہوا. اور ان کے اندر انبیاء آتے ہیں, شہداء آتے ہیں, صدیقین اور صالحین آتے ہیں. آپ سب کا سوچ لیجئے, جو جو آپ کے ذہن میں آئے, تمام انبیاء, تمام صدیقین, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت ابو بکر صدیق, اور اس کے بعد آپ آ جائیے شہداء پر, اور پھر آئیے صالحین پر. ہمیں ان کا راستہ چاہیے جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی گزاری, تو اللہ نے ان پر انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو کہ مغضوب ہوئے, جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا, اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو کہ الضالین ہیں, جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں. ایک بہت آسان سی مثال سے آپ المغضوب اور الضالین کو سمجھ سکتے ہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے. آپ کو اکثر تفاسیر میں یہ بات تو ملے گی کہ یہ ذکر ہے یہود اور نصارہ کا, لیکن یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ المغضوب اور الضالین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے. المغضوب وہ جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. الضالین وہ جن کے پاس نیت بڑی اچھی تھی عمل کرنے کی, لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کا عمل کیا. مثال کے طور پہ آپ کے دو بچے ہیں, آپ کی دو بیٹیاں ہیں, آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں, آپ کہتی ہیں اپنی ایک بیٹی سے کہ دیکھو سدرا بیٹا, یہ ٹیبل پہ چاکلیٹس رکھی ہیں, میں جا رہی ہوں, میں آدھے گھنٹے کے بعد واپس آؤں گی, آپ نے یہ چاکلیٹس ابھی نہیں کھانی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. آپ کس کو کہہ کے گئی ہیں؟ نام یاد رکھیے گا, آپ سدرا کو کہہ کے گئی ہیں, صحیح. اب آپ کی ایک اور بیٹی ہے جس کا نام ہے مہوش, مثال کے طور پہ وہ اوپر اپنے کمرے میں موجود ہے, اس نے آپ کا یہ حکم نہیں سنا جو آپ نے سدرا کو دیا ہے کہ چاکلیٹس نہیں کھانا جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں. اب جب آپ گھر واپس آتی ہیں تو سدرا اور مہوش دونوں بیٹھی مزے سے چاکلیٹس کھا رہے ہیں. اب آپ کا غضب کس پر ٹوٹے گا پہلے؟ سدرا پر, اس لیے کہ آپ اس کو کہہ کے گئی تھی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. ناراض آپ مہوش سے بھی ہو جائیں گی, لیکن زیادہ غصہ کس پر آئے گا؟ سدرا پر آئے گا, اس لیے کہ آپ اس کو کہہ کے گئی تھی. یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہوا. یہود کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں. یہود کی کتابوں میں ان کے علماء کے پاس رسول اللہ کی ساری پیشن گوئیاں موجود تھیں, اور وہ اللہ کے رسول کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل سے دوری اختیار کی, اس لیے اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر. اور الضالین وہ جنہوں نے, اس مثال کو ذہن میں رکھیں گی تو ان تک انسٹرکشنز ان ڈائریکٹ پہنچی تھیں, لیکن انہوں نے علم ادھورا حاصل کیے کر کے اور عمل میں نیکی کی طرف جانے کی کوشش کی, اس لیے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی. اب ہم مسلمان بھی کہیں اس کا شکار نہ ہو کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہو لیکن ہم عمل میں آگے نہ بڑھ رہے ہوں. اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے غضب کا شکار ہوں, یا ہم الضالین کی کیٹیگری میں آئیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے اللہ کو راضی کرنے کی, لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. تو ہمیں ان دونوں کے بیچ میں سکھایا گیا راستہ, اس لیے مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا گیا ہے. ہم علم اور عمل کو بیلنس کر کے چلنے والی قوم ہیں. اگر ہم نہیں کر رہے تو میرے اور آپ کے لیے تاریخ میں مثالیں بھری ہوئی ہیں کہ جس سے میں اور آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر, اس کے مکمل ہونے پر آمین کہنا مسنون ہے. اگلی سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ, مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ جو ہے اس میں شریعت کا بلو پرنٹ تقریباً آ گیا ہے. بہت سے بیسک احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیے. اب جب آپ نے اور میں نے اللہ سے ہدایت مانگی, اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے, اللہ نے سورۃ بقرہ میں پہلی آیت رکھ دی, الف لام میم. حروف مقطعات ہیں اور ان کے میننگز ہمیں نہیں معلوم. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی عقل سے کبھی بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتی. جیسے انسانوں کے علم کو سمجھنے کے لیے انسانوں کی ڈکشنریز ہوتی ہیں, ایسے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے رسولوں کی ڈکشنری کو استعمال کیا جاتا ہے. الف لام میم کے میننگز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا دیتے تو آپ اور میں ضرور اس کو آگے ایک دوسرے تک پہنچاتے، لیکن رسول اللہ نے نہیں بتائے، اس لیے میں اور آپ بھی اس کے اوپر سے ایسے ہی گزر جائیں گے. لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے. آپ سورہ فیل پڑھتی ہیں جس میں آتا ہے الم تر کیف، وہاں بھی الم ایسے ہی لکھا ہوتا ہے حمزہ لام میم، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اسی شکل میں الف لام میم. کیسے پتا چلے گا کہ اس کو الم پڑھنا ہے یا الف لام میم، تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے؟ رسول اللہ کی ڈکشنری سے پتا چلے گا. جیسے اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا، آپ کو اور مجھے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہوگا. آگے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ اور میں اللہ کے کلام پہ شک نہیں کریں گے، تبھی آپ اور میں اس پر عمل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر کسی ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے کہ اس کی ڈگری نقلی ہے، آپ اس سے اپنا علاج کراتے ہیں؟ آپ اس سے اپنا علاج نہیں کراتے. اور اگر آپ کو دوا لینے کے بعد، جب آپ نے اس کی لا کے پرسکرپشن سے دوا لے لی، اس وقت آپ کو پتا چلے کہ یہ ڈاکٹر کی ڈگری جعلی تھی، تو آپ نے جو دوا کھائی ہوتی ہے آپ کو اس پہ شدید شک ہو جاتا ہے، اور آپ کوشش کرتی ہیں کہ آئندہ کبھی آپ اس ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. اگر آپ کو اور مجھے اپنے رہنما پر شک ہو جائے گا، تو کیا آپ اور میں دین پر عمل کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ پر شک نہیں کرنا، اللہ اپنے خالق پر شک نہیں کرنا. اللہ نے جو حکم دیا اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ قابل عمل ہے، وہ پریکٹیکل ہے. میں اور آپ یہ کہہ کے اعمال کو نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. شک نہیں کرنا. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب یعنی غیب، فرشتوں پر، انسین پر، جتنا بھی انسین ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، تقدیر ہے. آپ نے اور میں نے تقدیر بھی اپنی نہیں دیکھی، تو غیب پر یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ اور میں راضی رہیں جہاں مجھے اللہ زندگی میں رکھے. اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. فلاح، مفلح کہتے ہیں الٹیمیٹ کامیابی کو. ایک کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی پسند کا گھر بنا لیا، ایک کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنی پسند کے پروفیشن کی ڈگری لے لی، ایک کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں اپنے پسند کی جگہوں پر کروا دی، ایک کامیابی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا اور آپ الٹیمیٹلی اللہ کی رضا کی مستحق ہو گئیں. یہ ہے المفلحون کی کیٹیگری، مفلح، الٹیمیٹ کامیابی. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے خواہ تو انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. مہر کب لگتی ہے دل پہ؟ سیل کب لگتی ہے؟ جب انسان کی زندگی میں گناہ لائف سٹائل کے طور پر داخل ہو جائیں. جب میں اور آپ گناہ میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اتنے انڈلج ہوں کہ احساس ہو کہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے اپنی جان نہ چھڑا سکیں، پھر ایسے وقت میں انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن صرف لپ سروس تک مسلمان ہیں، عمل میں بہت پیچھے. سورہ بقرہ جس وقت نازل ہوئی، اس وقت کلیئر کٹ تین طرح کے لوگوں کی کیٹیگریز تھیں. ایک وہ لوگ جو کہ مومنین صادقین تھے، جو کہ اللہ کے رسول کی بات سن کر فوراً ایمان لانے والے تھے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کمپلیٹ ڈینائل کیا، بالکل اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور انکار کر دیا. اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جنہوں نے کہنے کو تو اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے ان کی جو اپنی دل کی مرضی تھی اور جو ان کی پرائیورٹیز تھیں وہ اسلام نہیں تھا بلکہ دنیاوی وجاہت تھی، جن کو منافق کا نام دیا گیا. یہ تین کیٹیگریز مدینہ میں موجود تھیں جس وقت سورہ بقرہ یہاں نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ دراصل وہ اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. اگر آج میں مسلمان ہوں، اگر میرے پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں مسلمان لکھا ہے اور میں باقی زندگی میں اللہ کے قوانین کو نہیں مان رہی، تو کہیں میں نے بھی تو اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالا ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا؟ دو طرح کا ایمان بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں، جس کے اندر آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، وتصدیق بالقلب، اور اپنے دل سے تصدیق کرنا کہ آپ نے اس چیز کو، جس چیز کو آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ اگر میرے اندر ہوگا دل کا یقین، تو میرے اعمال میرے اعضاء پہ نظر آئیں گے، جس کو کہتے ہیں عمل بالجوارح. آپ کے اور میرے دل کا یقین آپ کے اور میرے اعمال پر نظر آئے گا، میرے اعضاء اس کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جھوٹ بولنے کی کیٹیگری آئی کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کہ منافق جھوٹ بولتا ہے. اور بچے جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھیں بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کسی ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی ہے، یعنی آپ سچ کا سامنا نہیں کر سکتے. مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا چاہے اس کی اپنی ذات کو اس وقت درد لگ رہی ہو. تو یہاں پر تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جو اللہ کی بات کو ماننے کے لیے آگے بڑھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اعضاء اس کی گواہی نہیں دیتے. وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کا دین، ہر طرح کا لائف سٹائل جس میں دین بھی شامل اور دنیا بھی شامل، اللہ کی فرما برداری بھی شامل اور اللہ کی نافرمانی بھی شامل، اس سب کو بلینڈر میں ڈال کے اپنی مرضی کا ایک اور دین بنا لیا، اور پھر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا انجام مسلمانوں والا ہوگا. اللہ نے کہا ان کو شعور نہیں ہے کہ کس طرح کی زندگی یہ گزار رہے ہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والوں کو. اس لیے کہ منافق کے نزدیک یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانا، اپنا مال بچانا پرائرٹائز رکھتا ہے. اس کو اپنی جان بچانا عقل مندی لگتی ہے، اس کو اپنا مال بچانا عقل مندی لگتی ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کی جان میں وقت بھی لگائے، جان بھی لگائے اور مال بھی لگائے. یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے ہم محض مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے ہو کر رہ گئے. انہوں نے اپنی ساری خوشیوں کو اپنی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے رکھ لیا. احادیث میں آتا ہے کہ منافقت شروع کہاں سے ہوتی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم بندے کے سامنے آئے اور بندہ اس کو عمل کرنے میں ڈیلی ڈیلی کرے، ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرے، تو وہاں سے منافقت کا آغاز ہو جاتا ہے. لہٰذا جب آپ کی اور میری نالج میں اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو پھر آپ اور میں ڈیلینگ ٹیکٹس نہ یوز کریں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی فوراً کوشش کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. یہاں مثال اس تمثیل میں رسول سے بتایا جا رہا ہے. رسول جو آگ روشن کرے، یعنی جس نے نور کی پیغامات کو دے کر قرآن کی روشنی کے ذریعے ماحول میں روشنی کر دی، نور پیدا کر دیا. اس ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اس نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اندھیروں، ایسے ظلمات سے بچائے کہ آپ کو اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح تعلیمات نظر نہ آئیں. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں یہ، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. دیکھیں آیت کا جو آغاز ہوا سمم بکمن امیون، یہاں پر بتایا نہیں کیا کون اندھے ہیں، کون بہرے ہیں، کون گونگے ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے حالات کے حساب سے یہاں پر اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے. کون ہے یہ جو اندھے ہیں، جو حق دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے؟ کون ہیں جو بہرے ہیں، جن کو رسول کی تعلیمات سنائی نہیں دیتی؟ اور کون ہیں جو گونگے ہیں، جو اللہ کے کلام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی گویائی کو استعمال نہیں کرتے، اپنی سپیچ کا استعمال نہیں کرتے؟ وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو اندھے، گونگے اور بہرے ہیں. پھر آگے ایک اور تمثیل دی، او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ ڈبل مائنڈڈ ایٹیٹیوڈ والے. جب آسان احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیا، مثال کے طور پر جب حکم آیا پانچ وقت کی نماز پڑھو تو پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، جب حکم آیا کہ 30 دن کے روزے رمضان میں رکھو تو 30 دن کے روزے رکھ لیے، لیکن جب حکم آیا کہ سود چھوڑ دو تو سود چھوڑنا مشکل لگا، جب حکم آیا کہ اپنے نکاح میں، اپنے گھروں کے نکاح میں سادگی اختیار کرو، برکت ہے اس نکاح میں جس میں سادگی اختیار کی جائے، تو حکم چھوڑنا مشکل لگا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے ڈبل مائنڈڈ لوگ. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، اب جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل سے ایک چیز بتا دی کہ اپنا لائف سٹائل ایسا نہ بنانا کہ جس میں لگے کہ تم پارشیل اپنی اطاعت کرتی ہو اور پارشیل اللہ کی بندی ہو. مجھے اور آپ کو 24/7 اللہ کی بندی بننا ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب آیت نمبر 21 سے سمجھ لیں کہ مکی قرآن کا خلاصہ بیان ہوگا. یہاں سے یونیورسل دعوت ہے، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو جو کون ہو، عبادت کرو کس کی، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. صرف مسلمانوں کا رب اللہ نہیں ہے، اللہ بدھسٹ کا بھی رب ہے، اللہ کرسچنز کا بھی رب ہے، اللہ جیوز کا بھی رب ہے، اللہ ہر ایک کا رب ہے. اللہ نے اوپن انویٹیشن دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بھی، ان سب کا خالق تمہارے ان سب کا خالق وہی ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ. اللہ نے یہ خوبصورت کائنات آپ کے اور میرے لیے بنائی ہے تاکہ آپ اور میں اس سے اپنے رب کو پہچانیں. کیا کوئی گدھا اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے؟ اس کے اندر اس کی تسبیح انگرینڈ ہے. کوئی بھی جانور، اس کو اللہ نے اپنی تسبیح کے ساتھ بھیجا ہے، وہ جانتا ہے اس کو کیا تسبیح کرنی ہے. اس کائنات کے مختلف نیچرل فینومینا کو دیکھ کر تو آپ کی اور میری آنکھ اللہ کے قریب ہو سکتی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. اس دنیا میں جاؤ اور اللہ کے مختلف مظاہر دیکھو، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اختیار کرو. اللہ نے منع نہیں کیا کسی کام سے، لیکن اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ مقصد کیا ہے، کہ تاکہ انسان بندگی کرے، عبادت کرے. سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، لیکن صرف کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے. آپ کی اور میری زندگی عبادت بننی چاہیے. جائے نماز لپیٹتے ساتھ عبادت ختم نہیں ہو جاتی، جائے نماز لپیٹ کر ہم عبادت کی ایک اور ڈائمنشن میں آ جاتے ہیں. عبادت تو ہر وقت آپ کے اور میرے ساتھ رہے گی اگر میں اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گی. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر میں اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ اور میں یہ چیز جان سکتے ہیں کہ جو اس کتاب کے قوانین ہیں، جو اس کتاب کے احکامات ہیں، اس سے بہتر احکامات دنیا کا کوئی قانون نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ اور میں یہ سمجھ جائیں تو ہم اس کتاب پر عمل کرنے میں دیر کیوں کریں؟ کس چیز کی دیر ہے؟ کس چیز کا شک ہے جو آپ کو اور مجھے اس کتاب سے دور کیے رکھتا ہے؟ کون سی کمپرومائزز ہیں جن کی وجہ سے آپ اور میں اللہ کی بات ویسی نہیں مان پاتے جیسا ماننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی کھلی دعوت دی گئی ہے کہ تم کسی کو بھی لے آؤ، اپنے پہلے کے لوگوں کو لے آؤ۔ عرب کو دعوت دی گئی تھی۔ اب اس وقت وقت نہیں ہے، وقت دوڑ رہا ہے اور میرا صفحہ پلٹ نہیں رہا آگے، اس لیے مجھے بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ عرب کے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر سب سے قیمتی چیز ان کا اپنی زبان اور ان کا لٹریچر تھا۔ وہ جانتے تھے اس زبان کی خوبصورتی کو، اور قرآن کو سننے کے بعد ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اس سے بہتر کلام انسان بنا نہیں سکتا۔ اللہ نے کھلا چیلنج دے دیا کہ تم اگر بنا سکتے ہو تو ایک سورت بنا کے لاؤ، اور اگر ایک سورت نہیں تو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بتا دیا کہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور پتھر وہ کہ جو جب جلتا ہے تو اور زیادہ گرمی پرووائڈ کرتا ہے، پورا انوائرمنٹ گرم کر دیتا ہے۔ او عدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ عربوں کو اپنی زبان پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خطیب اور اپنے شعراء کو اکٹھا کیا تھا رسول اللہ کو اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن وہ اس جیسا کلام نہیں بنا سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں آج میرے اور آپ کے زندگی میں اعمال اللہ کی کتاب کو چیلنج کرنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں کسی راہ پر بلاتا ہے اور ہم کسی اور راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے دیکھنے کی چیز ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واٹر فرنٹ پراپرٹی کا بتا دیا۔ ابھی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، جب ویکیشن شروع ہوتی ہیں تو ہمارا کن جگہوں پر جانے کا دل کرتا ہے؟ یا تو جہاں گرینری ہو، یا جہاں آپ کو پانی بہت اچھا مل جائے، یا جس جگہ پر جا کر آپ کو نیچر سے کلوزنس محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واٹر فرنٹ پراپرٹی کا یہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، بہت جی لو گے تو کتنا جی لو گے؟ 90 سال بہت بھی جی لیے تو کتنا جی لو گے؟ آخر تو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ آپ اور میں سٹیمپ پیپر پر اپنی ایج لکھوا کر نہیں آئے۔ کیا معلوم میری اور آپ کی عمر ہو ہی 40 سال، کیا پتا آپ کی اور میری عمر ہو ہی 30 سال۔ تو مجھے اور آپ کو کریونگ جنت کی ہونی چاہیے۔ دنیا ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں سوائے نام کے کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی۔ آپ جو یہاں پر اتنے مزے مزے سے آم کھاتی ہیں، جنت کا آم کیسا ہوگا؟ کتنا بھی دنیا کا میٹھا آم ہو، اس آم کو کھاتے میں یہ محسوس کریں کہ جنت کا آم اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہوگا تو کتنا میٹھا ہوگا؟ جتنا مجھے اور آپ کو جنت یاد رہے گی، اتنا اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر صبر کرنا آپ کے اور میرے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کے ٹیبل کو بہترین طریقے سے اللہ نے نعمتوں سے بھرا ہو، مثال کے طور پہ افطاری کے ٹائم پہ آپ کی ٹیبل بھری ہے لیکن آپ اکیلی بیٹھی افطار کر رہی ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ مزہ تو نہیں آئے گا۔ کمپنی ہو تو انسان اپنی نعمتوں کو اور انجوائے کرتا ہے، اور خاص طور پر اگر اپنے سپاؤس کی کمپنی ہو، اور سپاؤس بھی کیسا؟ مطہرہ، پاک، جو کبھی غصہ نہیں کرے گا، جو کبھی آپ کو ڈانٹے گا بھی نہیں، جو کبھی یہ نہیں کہے گا بیگم تم بہت بدل گئی ہو۔ ہیں، کسی کے شوہر نے کبھی یہ کہا؟ بیگم کہے نہیں میں تو نہیں بدلی، آپ بہت بدل گئے ہیں۔ وہاں ایسی کوئی باتیں نہیں ہوں گی، نہ بیگم بدلیں گی نہ شوہر بدلیں گے۔ مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرنے والے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک اور مثال، ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل تمہیں دے، جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے تمثیل دے، جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں مکھی کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں چونٹی کی مثال دی، یہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ آپ دیکھیں مچھر کہنے کو کتنا حقیر ہے، لیکن اسی سے ملیریا پیراسائٹ پھیلتا ہے، اسی سے ڈینگی فیور پھیلتا ہے۔ آج بھی مچھر دنیا میں کتنی اموات کا باعث بن رہا ہے، اور مچھر سے بھی حقیر چیز کی بات کی، مچھر سے بھی حقیر چیز جو ملیریا پیراسائٹ مچھر کے بلڈ میں ہوتا ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کر واضح بیان کر دیا، میں اور آپ تو ایک مچھر جیسی حقیر سی مخلوق بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی جو آپ کی اور میرے کھانے میں گر جائے تو ہم کتنا کوفت کا شکار ہوتے ہیں، اتنی سی مکھی آپ کے اور میرے ناک میں دم کر دیتی ہے اگر ہم اے سی والے کمرے میں کہیں باہر اندر بیٹھے ہوں اور بار بار آپ کے اور میرے چہرے پر آ رہی ہو۔ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی حقیر سی مخلوقات سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی شان کو دیکھیں، اللہ کی پرفیکشن دیکھیں، اللہ کی ان مخلوقات کی مشینری دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ جو ایسی مثالیں اللہ دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ مخلوقات کے حقوق بھی میں اور آپ خود ادا کریں گے۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کا بندہ بنتا ہے، حقوق اللہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندوں کے حقوق بھی نبھاتا ہے اور اپنے آس پاس کی مخلوقات کے حقوق بھی نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں، وہ اس گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اور یہ فاسق کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی، قطع رحمی نہ کی جائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے، اور بھائی کا مطلب بلڈ ریلیشن کا بھائی نہیں ہے، مسلم کی بات ہے، کوئی بھی آپ کا اور میرا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن، جس نے اپنے بھائی سے 3 دن تک کسی ناراضگی کی وجہ سے کلام نہ کیا، تو وہ اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اپنے دل کی ناراضگی کو دور کریں۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور اپنے رشتے داروں سے معافی مانگ لیں، کہیں میری غلطی تھی، کوئی بات نہیں، آپ نیچی ہو جائیں گی، آپ کی انا میں کمی آ جائے گی، آپ کی پوزیشن میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیں جس کو اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ کی خاطر جھک جائیں، جس طرح پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے اوپر جتنے عمل کے پھل لگے ہوں گے نیک اعمال کے، اتنے زیادہ آپ اور میں لوگوں کو درگزر کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اس رمضان میں یہ بھی کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو آپ فون کر کے، ایس ایم ایس کر کے، اگر ممکن ہے تو ان کے گھر جا کے معافی تلافی کر کے معاملہ اپنا سلجھا لیں۔ آپ دیکھیں آپ کو اندر سے کتنا سکون ملے گا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی ٹرینکویلٹی جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنا۔ آج ہمارے ہاں معاشرہ جھک گیا ہے، یا حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں۔ مسلمان کو امت وسط بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا کیسا رویہ اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آپ کے اور میرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور آپ کا اور میرا ایک ہی کام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی بندگی میں اپنا وقت لگائیں۔ کالج جائیں تو عبادت کرتے ہوئے، یونیورسٹی جائیں تو عبادت کرتے ہوئے، نوکروں کے ساتھ معاملہ کریں تو عبادت کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے میکے اور سسرال کو نبھائیں تو عبادت کرتے ہوئے، ایک پانی کا گلاس بھی اگر آپ نے اپنی ساس کو، اپنی نند کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو پلایا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کی خاطر اس کا اجر بھی آپ مجھے دیں گے، کسی انسان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اب آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کون؟ جو اللہ کے احکامات کو اس زمین پر نافذ کرے۔ اللہ کا خلیفہ وہ جو اللہ کے احکامات کو اس زمین پر نافذ کرے۔ اب اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا کہا تھا آدم علیہ السلام کو صرف یا اس پوری انسانیت کو؟ کیا میں اور آپ بھی اللہ کے خلیفہ کی کیٹیگری میں ہیں؟ اگر ہیں تو خلیفہ کی ڈیفینیشن آپ کو اور مجھے آنی چاہیے۔ کون ہے خلیفہ؟ جو اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کرے۔ آپ اور میں دیکھ لیں کہ میں اور آپ اللہ کے احکامات اس زمین پر نافذ کرنے والوں میں شامل ہیں یا پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فرشتوں سے تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کے پاس کوئی ضروریات نہیں تھی، ان کی کوئی خواہشات نہیں تھیں، ان کا ایک ہی مقصد تھا زندگی کا، ان کی تخلیق کا، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جس کو اتھارٹی دی جا رہی ہے، تو ان کو یہ اپنے علم کی بنیاد پر شک ہوا کہ یہ مخلوق امپرفیکٹ ہے اور یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گی۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سمپل جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا صحیح خیال ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے کہا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کا سارا ایکوائرڈ علم دے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جینز میں وہ سارا علم موجود ہے جس کی ایکسفولیشن آج تک دنیا میں ہو رہی ہے، اور مسلمان اور دیگر انسان مختلف ریسرچ کر کے انوینشنز کر رہے ہیں۔ یہ سارا علم آدم علیہ السلام کی جینز میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ اکتسابی علم، جو کہ کمایا جا سکتا ہے، ایکوائرڈ نالج جس کو آپ اور میں کہتے ہیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی کوئی دلیل لے کر آئے وہ کافر۔ یہاں کہہ دیا گیا کافر وہ، ایک کافر وہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، ایک کافر وہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح کر دیا کہ جو ابلیس تھا اس نے تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں سپیریئر ہوں آدم سے، آگے آتا ہے کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو تکبر کی بیسس کے اوپر اس نے یہ کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس مخلوق کو آپ نے سجدہ کرنے کو کہا ہے۔ اللہ کو مانتا تھا شیطان ابلیس، اللہ کی نہیں مانی اس نے، اور جب اللہ کی نہیں مانی تو وہ کافرین میں شمار ہو گیا۔ ابلیس کے لیے آتا ہے کہ یہ جن تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر اس کا شمار ہونے لگ گیا تھا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، ہم اس درخت مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے صرف روکا تھا، باقی پوری جنت میں اجازت تھی کہ جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو پیو اور جیسے چاہو رہو، با فراغت رہو، صرف ایک درخت سے روکا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آج بھی شریعت کا مزاج یہی ہے، زیادہ چیزیں حلال ہیں، بہت کم چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا کہا ہے، بہت کم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور وہی میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم ان کم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ پاتے ہیں یا شیطان کی باتوں میں آ کے انہی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ فأزلهما، ان دونوں کو شیطان نے بہلا پھسلا دیا۔ تو ہمارا اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، بلکہ دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا۔ مسلمان وہ، عقل مند وہ، پڑھا لکھا وہ جس کو اپنی دنیا کی ایکوائرڈ نالج کی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کا بیسک علم بھی ہو۔ ہم غیر مسلموں کی باتوں میں آ کے یہ نہ کہیں کہ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا تھا، بلکہ یہاں لفظ آتا ہے اذلہما، دونوں کو شیطان نے پھسلایا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کو اور مجھے شیطان بہت زیادہ ٹریپ کرے گا۔ جب آدم علیہ السلام کو ٹریپ کر سکتا ہے، تو آپ کو اور مجھے بھی ٹریپ کرے گا، اور ہر ایج کو اس کے حساب سے ٹریپ کرے گا، اور ہر عقل والے کو اس کی عقل کے حساب سے ٹریپ کرے گا۔ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، وہ عالم کو اس اینگل سے ٹریپ کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہر عمر میں کانشیس رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اب میری عمر 30 سال ہو گئی ہے تو اب میں شیطان کے بہکاوے میں ویسا نہیں آؤں گی جیسا کہ میری 16 سال کی بیٹی آ سکتی ہے۔ جس طرح 16 سال کی بیٹی کو شیطان بہکائے گا، اسی طرح مجھے بھی شیطان بہکائے گا۔ تو آپ کو اور مجھے اس کے ٹریپ سے واقفیت اختیار کرنی ہے، اور یہ واقفیت آپ کو اور مجھے صرف ملے گی جب آپ اور میں قرآن اور حدیث کا علم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر کہا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی اب جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں، اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو بس اللہ سے توبہ اور استغفار۔ آدم علیہ السلام کی بھی توبہ اللہ نے قبول کی، آپ کی اور میری توبہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ اگر اب تک زندگی میں اللہ پرائیورٹی پر نہیں تھا، تو آج سے کر لیں۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ معاف کر دے گا، لیکن آگے بڑھنے کا سوچیں۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی اور میری کوالٹی آف لائف امپروو کرتی ہے، جو آپ کی اور میرے معاملات کو درست کرتی ہے، جو آپ کو اور مجھے اصل میں سکون اور اطمینان اور راحت فراہم کرتی ہے۔ یہ ہے وہ کتاب۔ آگے اب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یہ جو یا بنی اسرائیل آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب یہ باتیں یاد رہنی چاہیے، یاد رہنی چاہیے، رکھیں یاد اس کو، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کل کو اپنے گفتگو میں ان باتوں کو شامل رکھ سکیں گے۔ دیکھیں، انسان جو بولتا ہے وہ وہی بول رہا ہوتا ہے جو وہ میکسیمم سن رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ آپ میکسیمم اللہ اور رسول کی بات کو سنیں۔ آپ کے گلاس کے پانی کو آپ چاہ رہی ہیں کہ نیچے جو باؤل رکھا ہے اس میں آ کے گر جائے، کب گرے گا؟ جب آپ اس میں پانی ڈالتی جائیں، ڈالتی جائیں، ڈالتی جائیں، جبھی باہر آئے گا۔ اپنے کانوں کو اتنا کلام سنائیں اللہ کا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوں۔ اور یہ ہسٹوریکل فگرز بھی آپ کو اور مجھے یاد ہونی چاہیے۔ جب جغرافی مجھے یاد ہے، ورلڈ ہسٹری مجھے یاد ہے، فزکس کیمسٹری بایولوجی مجھے یاد ہے، تو مجھے اپنی اسلامک ہسٹری بھی یاد ہونی چاہیے. تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل جو تھا ایل کہتے تھے وہ اللہ کو. یوں سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کا مطلب ہے، جیسے عربی میں آپ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طرح سے ایل وہ اللہ کو کہا کرتے تھے، الہ کو کہا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل عبداللہ کا ہی مترادف ہے. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کون سی نعمت دی تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس رسول تھا، ان کے پاس لیڈرشپ تھی. آج یہ کس کے پاس ہے؟ آج یہ سب میرے پاس ہے. یہ مت کہیں مسلمان امت کے پاس ہے. جب ہم مسلمان امت کی بات کرتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہم رائٹ اور لیفٹ دیکھتے ہیں، یا ہم اپنے آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں. کہیں میرے پاس ہے. اب جب ان آیات کو آپ اور میں پڑھیں، یوں پڑھیں کہ یہ ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے، اور یہ جو چارج شیٹ یہاں پر بنی اسرائیل کی دے دی گئی ہے، یہ چارج شیٹ آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے کہ ایک دن آئے گا اگر میں نے اپنے انجام تک اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو کہیں میرے ساتھ بھی وہ نہ ہو کہ میں بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاؤں. اللہم اللہ تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا. اور کیا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي. اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، مت ڈرو لوگوں سے. پیپل کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرینڈس کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یونیورسٹی کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے تم کو بہت اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں بھی اعلیٰ مذہب پر اللہ نے رکھا. یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ شکر اور الحمد کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے. اب آپ اور میں شکر ادا کریں کہ آپ اور میں اللہ کے کانشیس بن جائیں، پیپل کانشیس نہیں بننا. دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، فرینڈس کیا کہیں گی، میری فرینڈس کی امی کیا کہیں گی، یہ سب باتیں ایک طرف کر دیں. اگر آپ جو کام کر رہی ہیں وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے تو بس پھر کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کے غصے سے بچنا ہے. اور اللہ کے غصے سے دور ہونے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. حق اور باطل کی ملاوٹ نہیں کرنی. ایسا لائف سٹائل اپنا لیں جس لائف سٹائل میں اللہ واضح نظر آئے، آپ کو دیکھ کر نظر آئے کہ آپ اللہ کی بندی ہیں. ایسا لائف سٹائل نہ ہو کہ درس میں آئے تو مسلمانوں والا حال، اور اگر میرج ہال میں گئے تو ڈیش 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 ڈیش. کامک بک میں آپ خود ہی لکھ لیں جو آپ نے لکھنا ہے، ہم وہ سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. پھر آگے آیت دیکھیں کیا آ رہی ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مذہب کے ساتھ بھیجا ہے، جس دین کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں آپ کے اور میرے لیے یہ بات فرض کی کیٹیگری میں ہے کہ ہم اللہ کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں. اور جب ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں تو ہم اپنے اندر اس چیز کو لانے کی خود سب سے پہلے کوشش کریں، کوشش جاری رکھیں. دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی انسان، جتنی بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. پرفیکٹ صرف اللہ کے رسول تھے، کامل ہستی صرف رسولوں کی تھی، انبیاء کی تھی. آپ اور میں کوشش کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں، اپنی غلطیوں کو اپنے سے دور کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بات مانتے رہیں اور آگے پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی مدد کرے گا. اللہ نے کہا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. کس چیز کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور صرف آگے کہہ دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے مدد لو جو, اور کیا ہے, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے نہیں, مشکل جو سمجھتے ہیں کہ آخر انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جب اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد طلب کرو صبر اور نماز سے, تو یہ نہیں بتایا کس چیز کی مدد طلب کرو. کیا پیغام آگے پہنچانے کی مدد طلب کرو, کیا نیا گھر بنانے کی مدد طلب کرو, کیا اپنے بچوں کا نکاح کرانے کی مدد طلب کرو, کیا اچھی پڑھائی کرنے کی مدد طلب کرو, کیا آئی فون 5S ملنے کی مدد طلب کرو, کس کی مدد طلب کرو؟ کچھ بتایا اللہ نے؟ نہیں بتایا. اس کا مطلب ہے ہر کام کی مدد اللہ سے طلب کرو. نیکی کی توفیق اگر مانگ رہے ہو اللہ سے مدد مانگو. اپنے رشتہ داروں میں اپنا اخلاق بہترین رکھنے کی توفیق مانگ رہے ہو اللہ سے مدد مانگو. اپنے ٹیچرز کے ساتھ ریسپیکٹ فل ایٹیٹیوڈ رکھنے کی بات ہے اللہ سے مدد مانگو. گھر بنانا ہے اللہ سے مدد مانگو. اسی لیے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائے استخارہ سکھائی گئی ہے کہ تاکہ میں اور آپ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی میں قدم آگے سے آگے بڑھاتے رہیں. ہر چیز کی مدد اللہ سے طلب کرو. اپنے بچوں سے کہہ دیں آپ سے جو بھی مانگتے ہیں, کون سا موبائل فون مانگتے ہیں, ایک ہی موبائل فون ہے سب کی زبانوں پر. امت ہم کہاں بنے ہیں, ایپل آئی فون پر امت بن گئی ہیں سارے کے سارے. سب بچوں کو یونانیمسلی ایک ہی فون چاہیے, اور جو بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے. اللہ ہمیں ہر کام کے لیے اپنے سے مدد طلب کرنے والوں میں شامل فرمائے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. یہ کون سا دن ہے؟ میدان حشر, جب قیامت قائم ہو جائے گی. نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی, اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. قیامت میں کھڑے کھڑے کئی ہزار سال گزر جائیں گے, روایات میں آتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں قیامت کے دن ان سختیوں سے بچائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان سات کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آئیں جن کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی. اور اللہ کا عرش جس انسان کو اس دن مل گیا, اس دن اس کے لیے صرف اور صرف آرام اور سکون ہوگا. ورنہ قیامت کا منظر اور قیامت کے حالات جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں کہ مفہوم میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہی پسینے میں اپنے ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. صبر کا امتحان تھا. جس طرح میدان حشر میں صبر کا امتحان ہوگا جب انسان کھڑا ہوگا اور حساب کتاب کے انتظار میں ہوگا. کوئی یہ چاہے کہ مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے, دنیا میں تو ہمیں کیو میں کھڑے ہونا پسند نہیں ہے. ہم تو ڈرائیورز کو کھڑا کر دیتے ہیں, چوکیداروں کو کھڑا کر دیتے ہیں. قیامت کے دن ہمیں اپنی اپنی کیو میں کھڑا ہونا ہوگا, اور کسی کی باری جلدی نہیں آئے گی. کسی کی سفارش کی وجہ سے پہلے میری فائل کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. میری کتاب اسی وقت پیش ہوگی جس وقت اس کا وقت ہوگا, جو اس کا مقرر وقت ہے, اور وہ بھی صبر کا وقت ہوگا. بنی اسرائیل کے صبر کی بات کی, یہ صبر کون سا تھا؟ مجبوری کا صبر. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو فرعونی جو تھے وہ ایک سال قتل کیا کرتے تھے اور ایک سال چھوڑ دیا کرتے تھے. جس ایک سال وہ چھوڑا کرتے تھے, جی آپ بعد میں میرے پاس آ جائیے گا. جو بنی اسرائیلی جو تھے جو صبر کرتے تھے, ان کا صبر کیا تھا کہ ایک سال فرعونی ان کے بیٹوں کو قتل نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ ان کی لیبر فورس بھی ان کے پاس رہے, ورنہ اگر وہ ہر سال بنی اسرائیلیوں کے بیٹے قتل کر دیتے تو ان کے غلام کہاں سے آتے, ان کی لیبر فورس کہاں سے آتی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیلیوں کا بیٹوں کا قتل ہونا ان کے مجبوری کا صبر تھا, ان کے پاس چوائس نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مجبوری کا صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی, اب اللہ نے ان کے شکر کا امتحان لیا. پہلے اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا, اب اللہ ان کے شکر کا امتحان لے رہا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ بچڑا جس کو انہوں نے اپنے لیے معبود بنایا تھا، یوں سمجھ لیں کہ یہ ان کی دنیا کی محبت کی علامت تھی، دنیا کی محبت کا، دنیا میں جلدی ملنے کی چیزوں کے جلدی ملنے کی اجلت کا سمبل ہے بچڑا، گولڈن کالف۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید کہ تم اب شکر گزار بن جاؤ۔ کیا آپ کی اور میری زندگی میں کچھ ایسے گولڈن کالف ہیں؟ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے گولڈن کالف، ایسے گولڈن بچڑے ہیں، اس لیے کہ جو چیز مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی سے آگے، اللہ کی نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھائے، اور جس چیز کی خواہش مجھے سونے نہ دے کہ بس مجھے یہ چاہیے، وہ میری زندگی کا ایک بچڑا ہے۔ صحابہ کے لیے آتا ہے کہ صحابہ اپنی زندگیوں میں حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، اپنی خواہشات کو روکا کرتے تھے جو ان کی جائز خواہش تھی۔ حضرت عبداللہ بن جابر کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تازہ گوشت لے کر جا رہے تھے کہ بازار میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ جابر کہاں جا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جابر نے بتایا کہ یہ تازہ گوشت ہے اور میں لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت جابر نے کہا اشتہائی تھا، میرا دل چاہ رہا تھا، مجھے خواہش ہو رہی تھی، اور حلال چیز کی خواہش ہے، یقیناً انسان پوری کر سکتا ہے، لیکن آپ ان کے ایمان کا لیول دیکھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہیں جو خواہش ہوگی جابر، تم اس کو فوراً پورا کر لو گے؟ یعنی ادھر دل میں خواہش اٹھے گی ادھر پورا کر لو گے؟ ادھر خواہش اٹھی کہ 5 جوڑے تو آلریڈی بنا لیے، سرا سفیناس کے بنائے کہ الکرم کے بنائے، اب اور ایک نظر آ گیا بل بورڈ زبردست قسم کا، اب کیا کریں؟ پہلے تو کوشش یہ کی تھی کہ بھئی اس دفعہ بس اور نہیں بنائیں گے، ایک اور بل بورڈ آپ کو نظر آ گیا۔ اب ایسے موقع پر یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اسراف سے بھی بچنا ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو روک سکتی ہے تو وہ اپنے صحابہ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیں رسول، حضرت عمر نے کیا کہا حضرت جابر سے کہ افا کل نما اشتہائی تشین، کیا تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوگی تو کیا تم اس کو فوراً پورا کر لو گے؟ ادھر خواہش آئے گی ادھر پورا کر لو گے؟ جب مائیں اپنی خواہشات کو دبانا سیکھیں گی تو ہی اولاد کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہوگی کہ وہ آپ کے روکنے پر رک جائیں، ورنہ اولاد کی ایک ہی گردان ہوگی، یہ دلا دیں یہ دلا دیں یہ دلا دیں، آپ دلا دیں گے کہیں گے یہ دلا دیں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی، تھوڑے دن کے بعد ایک نئی خواہش جنم لے لے گی، آپ کہیں گے تم نے کہا تھا آپ کچھ نہیں مانگوں گی، اچھا بس یہ دلا دیں یہ دلا دیں یہ دلا دیں۔ اپنی جائز خواہشات کو روکنا تاکہ جب وہ آپ کو ملے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے روزے فرض کیے ہیں، آپ اور میں حلال خواہشات سے رکتے ہیں، حلال کھانے پینے سے رکتے ہیں، حلال جنسی تعلق سے، فزیکل ریلیشن شپ سے شوہر اور بیوی رکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت دوبارہ دے تو آپ اور میں اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ آپ دیکھیں دسترخوان سجاتے ہیں ہم افطار کا اتنا بڑا، اور ایک سے ایک چیز دل چاہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی منگا لو، یہ بھی بنوا لو، یہ بھی بنوا لو، اس کو بنا لو، لیکن جب آپ اور میں روزہ کھولتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی، ابھی شاید آپ نے ایک یا دو چیزیں کھائی ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں پیٹ بھر گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ایک گھونٹ اور ایک ایک نوالے کو آپ اور میں اپریشیٹ کر کے لے رہے ہوتے ہیں، اس کی قدر آ رہی ہوتی ہے آپ کو اور مجھے، اس ایک پانی کے گھونٹ کو میں اور آپ اپنے حلق سے اپنے اسٹمک تک جاتا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا۔ آج جن نعمتوں میں میں اور آپ رہتے ہیں، کبھی ہم نے اپنی نعمتیں اپریشیٹ کی ہیں؟ نہیں کی ہیں، تو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بریکس لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی ہر وہ چیز فوراً نہ دلا دیں جس کی وہ خواہش کریں، تھوڑا ان کے اندر بھی صبر کا ایلیمنٹ آنے دیں تاکہ ان کو شکر کا امتحان بھی کامیابی سے گزارنا آ جائے۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیلیوں کی بیماری شک کی بیماری، ہر چیز میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں موسیٰ تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں موسیٰ تم ہمیں جانے کا کہہ رہے ہو، کرنے کا کہہ رہے ہو، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ آج کیا یہ میری اور آپ کی ذہنیت نہیں ہے؟ جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے میں اور آپ پہلے شک کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس پر کمپرومائز کرتے ہیں. جب تک اپنی آنکھوں سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو اعلانیہ تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا, شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی ہر آزمائش کے بعد اللہ نے ان کو مہلت دی, شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے میرے اور آپ کے گناہوں کے باوجود بہت کچھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ایک بھی نعمت کا اگر میں اور آپ شمار کرنے بیٹھے تو ہم میں اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہر نافرمانی کے بعد ایک مہلت دیتا ہے, توبہ کر لے یہ بندہ, واپس پلٹ آئے یہ بندہ, اپنی زندگی کو 24/7 عبادت بنا لے یہ بندہ. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ, اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ, مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. وقول حتتن, اور کہتے جانا حتتن حتتن, حتتن کا مطلب ہے استغفار, یعنی ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب اللہ نے تم کو اب اس وقت فرعون سے نجات دی ہے, تم کو کامیابی ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کے انڈر, تو اب تم اس کامیابی کی وجہ سے اکڑ نہیں جانا, تکبر کا شکار نہیں ہو جانا, بلکہ اس کامیابی کے بعد تمہارے اندر عاجزی آئے تاکہ اللہ کا بندہ میں اور آپ بن سکے. تو کیا ہوگا, اللہ نے کہا ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے, مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا, یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے مدد قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. فساد برپا ہوتا ہے لالچ سے, فساد برپا ہوتا ہے حرص سے, فساد برپا ہوتا ہے انٹالرنس سے, اور یہ سب چیزیں آج مسلمان امت میں موجود ہیں. ہم انٹالرنٹ ہیں, ہمارے اندر لالچ ہے زیادہ سے زیادہ مل جائے, ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہیں, حل من مزید حل من مزید, اور مل سکتی ہے اور مل سکتی ہے. تو یہ فساد برپا کرنے کی علامات ہیں, جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ امن تم نے قائم کرنا ہے. اور امن کیسے قائم ہوتا ہے, شکر گزاری کے ایلیمنٹ سے, قناعت پسندی سے, کنٹینٹ رہنا ان نعمتوں پر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی ہیں. صبر سے, صبر سے اللہ تعالیٰ امن قائم کرتا ہے. آج اگر اس ملک میں, اس پاکستان کے خطے میں آپ اور میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو صبر سب سے پہلی صفت ہے, شکر اور صبر. آج سڑکوں پر نکل کر دیکھ لیں, جب آپ ٹریفک میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں یا آپ پیچھے بیٹھی ہوں ڈرائیونگ سیٹ کے, آپ دیکھ لیں کہ کیا اس امت کے اندر, کیا اس کراچی کے رہنے والے لوگوں کے اندر, ہم باقی دنیا کی بات ہی نہیں کر رہے, کتنا صبر ہے ٹریفک چلاتے میں. ابھی رمضان شروع ہوئے, اللہ نہ کرے پھر دوبارہ سے ہمیں وہ سین نظر آئیں. رمضان میں زیادہ غصہ آتا ہے لوگوں کو, پھر کہتے ہیں میرا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, میری شوگر لو ہو رہی ہے, تو غصہ تو جسٹیفائڈ ہے نا, اس لیے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. اپنے نوکروں کے معاملے میں بھی ہم زیادہ جلدی غصے کا شکار ہو جاتے ہیں, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں, میرا روزہ ہے. اب یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے صحیح طرح بات کی جائے, حالانکہ آپ رسول اللہ کے رمضان کے خطبے میں الفاظ پڑھتی ہیں کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے غلام کے کاموں کو آسان کر دو, اس کے کاموں کو کم کر دو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو اس کے لیے بھی آسانی ہو. تو صبر کا ایلیمنٹ جب زندگی میں آئے گا, شکر کا ایلیمنٹ زندگی میں آئے گا, تو آپ اور میں اس معاشرے میں امن دیکھ لیں گے. جو جہاں ہے وہ راضی ہے. دیکھیں سب کمیونسٹ کی طرح ایک لیول پر نہیں آ سکتے, یہ ڈفرینٹ اسٹیٹا تو رہیں گے معاشرے کے, لیکن جو جہاں ہے اس کو صبر کرنا ہے تو خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں امن پیدا کریں گے. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, اپنے رب سے دعا کرو, خود نہیں دعا کر رہے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہہ رہے ہیں فادعوا لنا ربک, موسیٰ تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے, خود دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. کیا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے. زبان کے چٹخارے کی بات ہے، جو قوم اپنی زبان کے چٹخارے قربان نہیں کر سکتی وہ اللہ کے بڑے بڑے احکامات پر صبر کیسے کرے گی. اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں، آئینہ دکھایا گیا ہے مسلمان امت کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بدلے میں تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، تم جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. اللہ کے دربار میں تھے، بہترین بادشاہ کے دربار میں آئے، بجائے اس کے کہ ہیرے لے کے جاتے کنکر لے کر وہاں سے نکلے. اللہ کے دربار میں جا کے مانگ بھی کیا رہے ہیں؟ دنیا، سبزی اور ترکاری. اللہ جو سب سے بڑا مالک الملک، اس کے دربار سے مغفرت مانگتے، صبر مانگتے، شکر مانگتے، لیکن انہوں نے دنیا مانگی، اس لیے کہ بچڑا ان کے اندر رچ بس گیا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت تھی، دنیا کی اجلت پسندی تھی. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی، نجات کی شرائط یہاں بتا دی کہ اپنا عمل نیک رکھو، جیسا کہ رسول بتا کے گئے، اپنے عقیدے کو درست رکھو اور اپنے آپ کو با عمل رکھو، تو انسان کی نجات ہو جائے گی. یہاں پہ یہ بھی بات بتا دی گئی کہ ہر عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. آج یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کرسچن کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا یا کسی بدھسٹ کے گھر میں، تو اس نے تو آنکھ ہی ایسے گھر میں کھولی کہ جہاں اس کو کفر کا ماحول ملا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی فطرت میں اپنی معرفت کو انگرینڈ کیا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کو ضرور پنچ کرواتے ہیں، اس کے ذہن میں ضرور سوال اٹھتا ہے. اگر وہ دنیا کی محبت میں اور دنیا کی رنگینی میں غائب ہو کے اپنے اس سوال کو کہیں دبا دیتا ہے تو زندگی اسی کفر میں گزرتی ہے. اگر اپنے اس سوال کو وہ ایڈریس کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. لہذا ہر عقیدہ قابل قبول نہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جو اس سے پہلے گزر چکے لوگ، جس رسول کی امت تھی وہ سب اپنے رسول کو ماننے والے تھے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے. آج رسول اللہ کے آنے کے بعد اب ہر ایک کو رسول اللہ کو آخری نبی اور ان کی شریعت کو آخری قانون تسلیم کرنا ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑتی رہے. بنی اسرائیلی کی ایک قبیلے کا ذکر ہے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ بالکل عبادت نہیں کریں گے. ہمارے ہاں شریعت میں عبادت کا دن جمعہ ہے، لیکن جمعے کی نماز کے بعد ہمیں کاروبار کرنے کی اور اپنے کاموں پر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. بنی اسرائیل کا ساتھ ایسا نہیں تھا، تو انہوں نے حجت بازی کی. یہ کرتے کیا تھے کہ سبت سے ایک دن پہلے، ہفتے سے ایک دن پہلے اپنی نہروں میں گڑے کھود دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان لیا جاتا تھا کہ سبت کے دن ہی خوب مچھلیاں ان کی نہروں میں آتی تھیں، اتنی کہ ابل ابل کر باہر آتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا، حجت بازی، کہ انہوں نے گڑے کھودنے شروع کر دیے اور جال بچھانے شروع کر دیے. تو ہفتے کے دن تو یہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن اگلے دن جب جال بچھا ہوتا تھا اس میں مچھلیاں آ جاتی تھیں. اللہ کی اس نافرمانی کے اوپر ان کو عذاب دیا گیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت ناک سزا دی اور آگے والوں کے لیے، اپنے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. آگے آ رہا ہے ایک اور عبرتناک واقعہ. پھر وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. کہنے لگے قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا, موسیٰ آر یو کڈنگ, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو تم؟ بالکل یہ انداز ہے. اگر آپ میں سے کسی کو عربی زبان سیکھنے سکھانے کا موقع ملے تو آپ کو أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا کے اندر یہ فیلنگز محسوس ہوں گی, آر یو کڈنگ اس, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو, کیا واقعی اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں. انہوں نے کہا کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک مرڈر ہو گیا ہے, ایک انسان قتل ہو گیا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو. انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم مذاق کر رہے ہو, ہم کچھ کہہ رہے ہیں تم کچھ کہہ رہے ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں قتل ہو گیا ہے, اس کو کسی طرح سے تم ڈیٹیکٹ کرو کہ کس نے کیا ہے, نہ کہ تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہو, تم تو بالکل ہی لگتا ہے ہم سے مذاق کر رہے ہو. آج آپ کا اور میرا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں او آج 21st century میں از اٹ اسٹل ایپلیکیبل, کیا ابھی بھی اس پر اسی طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے دور کی باتیں تھیں, یہ تو ازواج کے دور کی باتیں تھیں, یہ تو صحابہ کے دور کی باتیں تھیں, آج تو بالکل 21st century میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہمیں آج کے مطابق عمل کرنا ہوگا. یہ بالکل یہی انداز ہے. قالوا اتتخذون هزوا, کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ نے دوسرا سبق اس آیت میں کتنا اچھا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو یہ معاملہ پیش آیا کہ جو اللہ کا پیغام دے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, اتتخذون هزوا, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ رسول کی شان یہ کہ وہ اپنی امت میں آ کے, اپنی قوم میں آ کے لوگوں کے ساتھ مذاق کرے. لیکن سبق کیا ہے اس کے اندر؟ سبق یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہوگا اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان میں, اپنے کلچر میں, اپنی فیملیز کے اندر, اس کا مذاق اڑایا جائے گا. انیشیلی تو یہ سٹیپ اس کو فیس کرنا ہوگا, اور یہ انبیاء کی سنت ہے مذاق کا اڑنا. اس لیے کہ جب آپ معاشرے کے نارمز کو کوسچن کریں گی تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, اب کہیں گے لو اب یہ نئی چلی ہیں دین ہمیں پڑھانے کے لیے, اب یہ ہمیں دین بتائیں گی, اب ہم ان سے دین سیکھیں گے, لو اب یہ نیا دین ایجاد ہو گیا, ہم اپنے سارے کیے کرائے اباؤ اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر اب ہم یہ نئے طریقوں پر آ جائیں. تو جو اللہ کی بات آگے بتائے گا اس کا مذاق تو اڑے گا. اس میں سبق کیا ہے اللہ کی بات کو آگے پہنچانے والے کے لیے؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا, ان اکون من الجاہلین, اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, کس چیز سے؟ ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں. عربی زبان میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہ کر سکے. جاہل کا اپوزٹ عاقل, عاقل وہ جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لے. عقل مند وہ نہیں جس کے پاس بہت ساری ڈگریز ہیں, بلکہ عربی زبان میں عاقل وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتا ہے, اور جاہل وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت آپ کو اور مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں, اگر لوگ آپ کی اور میری بات پر ہنسیں, یا آپ کی اور میری سیریس بات کو ہنسی میں اڑا دیں, یا اسکول میں اگر آپ بان فائر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں صرف لڑکیوں کے اندر بان فائر کرنی ہے, ہمیں سیپریٹ فنکشن دیا جائے, اور اس میں آپ کے اسکول کی ہیڈ مسٹرس آپ کا مذاق اڑاتی ہیں, تو صبر. کس بات سے صبر؟ ان اکون من الجاہلین, کہ آپ اور میں جاہلوں کی سی باتیں کریں. ریلیکس, چل کریں, بالکل صبر کے ساتھ رہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ایموشنز کو لوز نہیں کروں گا, یہ آپ کے اور میرے لیے سبق ہے اس کے اندر. انہوں نے کیا کہا؟ بولے اچھا, انداز دیکھیں کیا ہے, اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا, بلکہ اوسط عمر کی ہو, مڈل ایجڈ ہو, لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو, اس کو پورا کرو. کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے صبر کا خوب امتحان لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک ایک سوال کا جواب دیتے رہے۔ آپ اور میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ رکھیں، آپ اور میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنا کول لوز کر دیا تو سامنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور سامنے والا انسان کے روپ میں شیطان ہے، یاد رکھیں، وہ شیطان بن کر آپ کو بہکائیں گے۔ اللہ کی بات کریں، اللہ کی بات کو امپلیمنٹ کرائیں اپنے خاندانوں میں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، صبر کریں، اور یاد رکھیں اس بات کو کہ میں اللہ کی بنا میں آتی ہوں، انا کون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے یعنی گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیا کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر بھی گر جاتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح بات کر دی کہ آپ اور میں اگر اپنے دلوں کی نرمی چاہتے ہیں، اگر اپنے دلوں کو مہر لگنے سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے دلوں کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قانون کے مخالف دلیلیں مت دیں۔ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ یعنی کیا مقام؟ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو دوا کی پرسکرپشن لکھ کے دے، لیکن اس دوا میں ملاوٹ کر کے کچھ اور غلط چیز ملا کے آپ کو دے، تو کیا آپ کو شفا ہوگی؟ شفا کی بجائے الٹا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے خود نہ بدلنا، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرنا معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے، معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت کے طور پر پیش کریں۔ یعنی جیوز کی بات ہے، یہودیوں کی، کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، ان کے اسکالرس کے پاس یہ بات معلوم تھی، علماء سے مسلمان اور باقی لوگ مدینے کے آ کے پوچھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں اس امت تک نہیں آگے پروسیڈ کریں گے۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ کہ اگر مجھے اور آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، تو میں اور آپ اس کو قرآن اور حدیث سے منسوب نہ کریں، ورنہ یہ بھی اللہ کی بات کو کم قیمت پر بیچنا ہو جائے گا، یا اللہ پر افترا ہو جائے گا، افترا اللہ ہو جائے گا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بنی اسرائیل کے علماء نے دین کے فتوے دے کر اپنے آپ کو اس کے عوض کم قیمت پر بیچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ یہ اس کے بدولت مال لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، یہ کام فی سبیل اللہ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا تمہیں ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے؟ لوگوں کے اندر یہ بہت ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہم عورتوں میں خاص طور پہ، کسی کا چہرہ دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بالکل نورانی چہرہ ہے ان کا، تو سیدھی جنت میں جائیں گے۔ یا کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھی جنت میں جائیں گے، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں، وہ ان کا معاملہ، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن آپ اور میں کسی کو جنت یا دوزخ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، اس کی بالکل بھی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ کوئی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، جو کمائے گا اپنی نیکیاں وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے اعمال اللہ کے احکامات کے مخالف ہوں گے اس کے لیے دوسرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کو اخلاقی قوانین دیے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، لوگوں کو اچھی بات کے ذریعے، نرم بات کے ذریعے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرنا، اپنی زندگی میں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی کوشش کرنا۔ اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنی زبانوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ غصہ آنا نیچرل ہے، لیکن عقل مند وہ جو اپنے غصے کو دبا لے، عقل مند وہ جو جب ناخوشگوار واقعہ پیش آئے اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے۔ یاد رکھیے گا، وہی عاقل ہے، ورنہ دوسری کیٹیگری جاہل کی کیٹیگری بن جائے گی۔ تو لوگوں سے بھلی بات کرنے کو کہا گیا ہے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ لیتے ہو، حالانکہ تمہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود سے سوال کریں، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتی ہو اور دوسرے حصے کا کفر کر دیتی ہو؟ یہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چل سکے کہ شریعت پوری کی پوری امپلیمنٹ کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کی گھڑی ہے، آپ کی رسٹ واچ ہے کوئی، آپ اس گھڑی کو کھولیں پیچھے سے، اس میں کتنے چھوٹے 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 اس کے پرزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان چھوٹے چھوٹے پرزوں میں سے ایک کوئی چھوٹا سا نٹ نکال دیں، وہ گھڑی نہیں چلتی۔ جب ایک چھوٹی سی معمولی سی گھڑی ایک پرزے کے نکالنے کی وجہ سے اس طرح نہیں چلتی، اس طرح فائدہ نہیں دیتی جیسا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، تو اللہ کی شریعت میں اپنی مرضی کے احکامات رکھنے اور اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات نکال دینے سے شریعت کا فائدہ آپ کو اور مجھے کیسے پہنچے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان کیوں ہر جگہ دب رہے ہیں اور پس رہے ہیں، مسلمان امت پر زوال کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان امت نے کتاب کے کچھ حصے کو تھاما ہوا ہے اور کچھ حصے کا سیریسلی انکار کر دیا ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ان احکامات پر عمل کرتا ہے، جو آسان لگتا ہے اس کو زندگی میں شامل کر لیتا ہے اور جو تنگ لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ کسی بھی ملک میں آپ چلی جائیں اور آپ اس کی سٹیزن شپ لیں اور آپ اس کے چار قوانین کو مانیں اور کہیں میں باقی چار قوانین نہیں مانتی، تو کیا وہ آپ کو کرمینل ڈکلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کینیڈین امیگریشن کے اوپر جب امیگریشن کا اوتھ آپ سے لیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کی ساری باتیں مانتی ہوں، بس یہ ایک بات نہیں مانتی، وہ آپ کو امیگریشن کے ساتھ سٹیزن شپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو پھر اللہ کے قانون میں آپ نے اور میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جب اللہ کی بات کے اندر میں پک اینڈ چوز کروں گی تو اللہ مجھے تب بھی اسی طرح نوازتا رہے گا، مجھے تب بھی اپنی رضا سے ویسے ہی نوازے گا، مجھے جنت الفردوس ویسے ہی عطا کرے گا جیسے کہ اللہ اپنے رسولوں اور صحابہ کو عطا کرے گا؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں پک اینڈ چوز شریعت میں تو نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی کہیں سے مدد پہنچ سکے گی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے کتاب کو پورے کا پورا تھاما اور پورے کا پورا اپنی زندگیوں پر نافذ کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اور بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل محفوظ ہیں، فوسلائزڈ ہو گئے ہیں یہودیوں کے دل، اس لیے کہ گمراہی کے پریشر سے بھی ان کے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، گناہ کے پریشر سے بھی ان کا دل بھجتا نہیں تھا، بلکہ اپنے اندر انہوں نے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر لے لیا. اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد استغفار کا دل بھی نہیں کرتا تھا. اگر یہ حالت ہے تو ان کے دل غلافوں میں ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آئے گا جو آخری رسول ہوگا اور پھر ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، ہمیں تم پر نصرت مل جائے گی. اور جب وہ رسول بنی اسماعیل میں آ گیا تو انہوں نے پھر خود اپنے دل کے کینے کو واضح کر دیا. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنی نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا اس کو نواز دیا. یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ اب تک سارے انبیاء ہمارے ہی لینیج میں آئے ہیں تو آخری رسول بھی ہمارے لینیج میں آئے گا، جس کی وجہ سے ان کی دکان بہت چمک رہی تھی. ان کے پاس ہی تورات کا علم تھا، اور تمام مفسرین بتاتے ہیں کہ مشرکین اور مدینہ کے رہنے والے اور مکہ کے بھی کچھ رہنے والے قبائل ان کے پاس آ کے فتوے لیا کرتے تھے. تو جب ان کو لگا کہ اب یہ رسول کسی دوسرے قبیلے میں سے آ گیا، بنو اسماعیل میں سے آ گیا، تو اب ان کی دکان کی چمک ختم ہو جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی کے ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ پھیرتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو، اور کان لگا کر سنو. وَاسْمَعُوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کیوں سنو؟ تاکہ تم کمپریہینڈ کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو. قرآن کا مزاج سننے والا مزاج ہے. قرآن جتنا سننے میں دل میں اترتا ہے اتنا پڑھنے سے دل میں نہیں اترتا. آپ دیکھیں ہم گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو سننے کے بعد تاثر قائم ہوتا ہے وہ پڑھنے پر تاثر قائم نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ان کو بھی کہ تم قوت کے ساتھ پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جو ہم تم کو شریعت دے رہے ہیں. واسمعوا, اور غور سے سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ سوری, امپریکٹیکل. سیدھا جواب ان کا یہ تھا. اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا, دنیا کی محبت کا سمبل بچڑا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب بات ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا ہرگز نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ پیچھے کتنی غلطیاں ہیں. آج یہاں بیٹھے ہیں, اس منڈے سے پہلے پیچھے کی تاریخ میں کتنی غلطیاں ہیں, اور یہ سوچیں کہ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے, کیا اللہ واقف نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. اللہ کیا میری غلطیوں سے واقف نہیں ہے؟ تو اللہ سے ابھی معافی مانگتے ہیں, اللہ سے ابھی مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. اللہ آگے آنے والے لمحوں میں زندگی کے ہمیں اپنا فرما بردار رکھے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے, حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ لمبی زندگی کی بجائے دیر پا اعمال کی تمنا کرو, ایسے اعمال کرو جو تمہیں آخرت میں اپنے اعمال نامے میں سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں اور جو تمہیں جنت کی طرف قدم بڑھانے میں آسانیاں دیں. جو بنی اسرائیلی تھے ان کے اوپر لگاتار انبیاء آتے رہے, لیکن انہوں نے اللہ کی شریعت کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جس طرح سے انبیاء نے ان سے کروانا چاہا. ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. یعنی قرآن کا مقام دل ہے. اللہ نے قرآن کو رسول اللہ کے دل پر نازل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی بھی اسی دل میں ہوتا ہے. التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے. التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے. اور دل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان سب کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کو ان کے سٹرونگ کیا کہ فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ. بنی اسرائیلی کہا کرتے تھے کہ یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ غلط انسان کے پاس وہی لے کر چلے گئے, ان کو وہی ہمارے کسی بنی اسرائیل کے شخص کے پاس لانی تھی. تو نعوذ باللہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی جس پر یہ آیات آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمہیں تمام رسولوں کو تمام فرشتوں کو ماننا ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں, اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا, بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی, تو ان اہل کتاب میں سے ایک نے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. اللہ کے کلام کی آیات ورسز ٹو ڈو ہیں, عمل کرنے کی ہے, صرف پڑھنے کی نہیں ہے. آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے تاکہ میں اور آپ اپنے عمل کے لیے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ بلٹ پوائنٹس نکال سکیں, اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کر سکیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ بس اس کتاب سے برکت حاصل کر لو, بس اس کتاب کو تم پڑھ لو تاکہ تمہارے گھر میں برکت ہو جائے. برکت کا ایلیمنٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کتاب کا مقصد ہدایت ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے طلب کیا ہے. اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے, حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کا حکم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جو جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ جادو کا ذکر ہے، بنی اسرائیلیوں نے بابل کے لوگوں میں جب گئے تو ان کو وہاں جا کے جادو کا شوق ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی جادو ٹونے کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جادو کبیرہ گناہ ہے، دوسرا یہ کہ جادو کرنے والے جادو کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ شیطانوں کو راضی نہ کریں۔ جادو کا توڑ جادو نہیں ہوتا، جادو کا توڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں موعظتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ البقرہ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی۔ آپ صبح شام کی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں، جادو کا توڑ ہے ان کے اندر، اور اللہ کا اذن ہوگا تو جادو آپ کو یا مجھے نقصان پہنچائے گا، ورنہ جادو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو کا توڑ جادو کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جادوگر جو بنتا ہے، آپ اگر اس کے بارے میں جانیں اور پوچھیں لوگوں سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیسے کیسے شیطانی اعمال کرتے ہیں۔ قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ کے واش روم جاتے ہیں، قرآن کو نیچے رکھ کے اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے شیطان راضی ہو، غلط چیزوں کا استعمال قرآن لکھنے میں کرتے ہیں۔ تو آپ اور میں مسلمان ہیں، آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نقصان پہنچانے والا ہے اور اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ کوئی انسان میرا نقصان نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی انسان مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو۔ یہاں پر آیا رائنا کا مطلب ہے رائنا، رعایت کیجئے۔ جو بنی اسرائیلی یہودی تھے رسول اللہ کی کمپنی میں جب مدینہ میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ رائنا کی عین کی زیر کھینچ کے بولا کرتے تھے، رائنا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے۔ تو اس کے اوپر کہا گیا کہ رائنا کہنا چھوڑ دو، صحابہ کو بھی منع کر دیا گیا، بلکہ یہ کہو، کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ جو توجہ سے بات سننے کی بات آئی کہ یہ بتا دیا گیا صحابہ کو بھی اور ان کے ذریعے ہم سب کو بھی کہ قرآن کی محفل میں جب ہم ہوں تو ہم کوشش کریں کہ ہم پہلی دفعہ میں ہی غور سے سنیں تاکہ ہمیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ اسی لیے آیا اور غور سے سنو۔ ولل کافرین عذاب علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہاری خبر گیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کبھی آپ کو محسوس ہو جادو کا، اپنی دعاؤں کے اندر اضافہ کر دیجیے۔ صبح شام کی دعائیں باقاعدگی سے پڑھیے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت بلند آواز میں کیجیے۔ اگر پوری سورہ بقرہ آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتی تو تلاوت اس کی آپ لگا دیجیے، لیکن اپنے عقیدے کو مت ڈاماڈول ہونے دیجیے، اپنے رب کے عقیدے پر اپنے آپ کو مضبوط رکھیے۔ اب جادو کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ یہی آیا کہ ہر اذن اللہ کا ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ میں اور آپ بھی سوال کریں تو شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو الجھانے کے لیے سوالات نہ کریں۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں کہ جب آپ نیکی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کے قدم پیچھے گھسیٹتے ہیں؟ کیا ہمارے خاندانوں میں ایسے افراد نہیں کہ جب آپ کا دل چاہتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کا تو وہ آپ کی راہ میں پتھر اٹکاتے ہیں؟ کیا آپ کے اور میرے گھروں میں ہماری اولادیں تو ایسی نہیں کہ جو ہمیں اللہ کی راہ پر چلنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہی؟ مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے، تعمیر سیرت کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تم اپنے عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی میچیورٹی اختیار کرو، اپنے معاملات درست رکھو، اپنے معاملات میں خدا خوفی رکھو، اپنے رب کو اپنے سے قریب محسوس کرو۔ ہمارے خاندان کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم ہر لمحہ اللہ کو اپنے سے قریب محسوس کریں۔ ہمارے لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ میرے بہت قریب ہے۔ میرا اور آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا اگر میں اور آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سینما ہال میں ہوں، میرج ہال میں ہوں یا مسجد میں ہوں، ہر لمحہ ایک ہی طرح اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ مجھے یاد رہا تو میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آج مجھ میں اور آپ میں، ہم مسلمان امت میں کیا گروہ بندیاں نہیں ہیں؟ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون اہل حدیث ہے، کون جیوز کا ایجنٹ ہے، اور کون کون سی بات ہے؟ آپ اور میں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں امت امت کو خود کاٹ رہی ہے۔ حالانکہ آپ میں سے اکثر کے نام میں نہیں جانتی ہوں، آپ میں سے اکثر مجھے شاید اس طرح نہیں جانتے جس طرح سے بعض لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کی اور میرے درمیان میں ایک رشتہ ہے یا نہیں؟ اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ آپ کی اور میری ایک امت کا فرد ہونے کا رشتہ ہے۔ آج ہماری امت میں گروہ بندیاں ہو گئی ہیں، اور اختلافات کی حد تک ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ اچھی ٹینڈنسی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا کسی دوسرے کو کافر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ جو بائی سٹیٹ ڈکلیئرڈ مسلمان ہیں، آپ اور میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، کافر کہہ کے تو آپ نے اور میں نے اپنے معاملات کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ کبھی آپ ان کی بات سنیں گے۔ تو دروازے کھلے رکھیں۔ اگر آپ کو ان کے عقائد میں کمی نظر آتی ہے تو بھی محبت کے ساتھ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کا اور میرا کام ہے دعوت دینا، آپ کا اور میرا کام ہے کنوے کرنا، کنونس کرنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ ہدایت پہنچا دینا آپ کا اور میرا کام ہے، ہدایت انڈیل دینا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہر جگہ اپلائی کر لیں۔ آج مسجدوں کے اندر لیبل لگے ہوئے ہیں، اور وہ لیبل بتا دیتے ہیں کہ فلاں فرقے کا انسان یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا اور فلاں فرقے کا انسان یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ اور میں، جس کے ہاتھوں میں یہ نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اپنا کچھ حصہ اس امت کو اپلفٹ کرنے میں ڈال دیں، تو اپنے بچوں کے اندر سے یہ اس طرح کی گروہ بندیاں نکال دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ غلطیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم بھی غلطیاں کرتے تھے جب تک ہمارے پاس علم نہیں آیا تھا۔ یہ ایک مناسب رویہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، جو میں اور آپ معاشرے میں انتشار پھیلانے سے چیزوں کو روک سکتے ہیں، وہ ایک واحد آسان سا حل ہے۔ ایک تو ہر چیز کے اوپر اپنی رائے دینا بند کر دیں۔ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور چار لوگ اگر بیٹھے ہیں تو ٹی وی الگ بول رہا ہوتا ہے اور چار لوگ الگ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو ٹی وی آپ نے کھولا، یا تو اس کو سن لو یا اس کو بند کر کے اپنی چاروں باتیں کر لو۔ ہر بات کے اوپر رائے دینا بند کر دیں، اس لیے کہ آپ کو اور مجھے بہت سی چیزوں کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے، اور بغیر حقیقت کے، بغیر شیورٹی کے بات آگے پہنچانا دین کا مزاج نہیں ہے۔ جب تک آپ اور میں چیزوں کے بارے میں شور شارٹ نہ ہو، تب ہم کسی کو ایسی بات کہیں، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ آپ سے لوگ زبردستی آپ کی رائے پوچھیں گے، آپ کا کیا خیال ہے فلاں کے بارے میں؟ آپ کہیں، واللہ عالم، میری بالکل اس معاملے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر انفارمیشن ہے تو آگے کنوے کریں، اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیں۔ اس لیے کہ جن باتوں سے معاشرے میں انتشار پھیلے، ہوتا کیا ہے، الٹیمیٹلی لوگ ٹاک شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں پالیٹیشنز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے پروگرامز اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کر کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ آپ کی اور میری رائے میں تو اتنا کلیش آتا ہے, آپ کی اور میری تو کیمسٹری نہیں ملتی. انفیکٹ یہاں تک ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے کہہ دیتی ہے بھائی آپ کا اور میرا تو بالکل بھی اس معاملے میں نا الگ الگ پیٹرن ہے, آپ کسی اور طرح سوچتے ہیں میں کسی اور طرح سوچتی ہوں. شیطان نے اپنا کام کر لیا. تو رائے دینا کم سے کم کر دیں جب تک آپ کے پاس بھرپور انفارمیشن نہ ہو. یہودی کہتے ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, دراصل تمہاری نہ تمہاری کچھ خصوصیات ہیں نہ کسی اور کی. حق یہ ہے جو بھی اللہ کی ہستی کو جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے, من اسلم وجہہ للہ, آپ نے اور میں نے کیا سونپ دیا اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں, کیا میں نے اور آپ نے اپنے نفس اور جان کا سودا کر دیا اللہ کے ہاتھ پہ, کیا ہائیسٹ بیڈر کو میں نے اور آپ نے اپنی جان بیچ دی, دے دی, اس کو پکڑا دی. پھر کیا کہا, وہ محسنون, اور وہ نیک روش پر چلے, احسان ایکسلنس کے لیول پر عمل کرنے والا ہو, فلاح اجرہ عند ربی, اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا. خوف اور حزن دو الفاظ آتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر یخوفونا نہیں آیا, خوف اسم آیا اور یحزنونا غمگین ہونا فعل آیا. اسم کے اندر وہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو لنگوسٹ ہیں, اسم میں پرمننس ہوتی ہے. جب آپ کوئی کوالٹی دیکھیں جو اسم کے اوپر آئے گی اس میں پرمننس ہوگی, دوام ہوگا. اور جب کسی چیز کو آپ دیکھیں جس کے اندر فیل استعمال ہو اور خاص طور پہ فیل مدارے, اس کے اندر ٹیمپرری فیلنگز ہوتی ہیں. مفسرین کہتے ہیں خوف ہوتا ہے انسان کو اس کے ماضی کے اوپر, اور جو غمگین ہونا ہے وہ ہوتا ہے اس کے مستقبل اور حال کے ساتھ اٹیچڈ. تو آپ دیکھیں اللہ کی شان کہ میں اور آپ اپنے ماضی کو تو نہیں بدل سکتے, جو پرانے خوف تھے وہ تو ہمارے اپنی جگہ موجود ہیں, اس لیے اس کو اسم کے طور پر لایا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے, اللہ مجھے اور آپ کو گروہ بندیوں کو ختم کرنے والا بنائے, اللہ مجھے اور آپ کو ایک کلمہ حق پر ثابت رکھے, اور اللہ ہمارے اس رشتے کو مضبوط کرے. آج اتنا ہی کرتے ہیں, کل انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے. آپ میں سے پلیز جو کوشچنئر لینا چاہیں وہ یہاں آ جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.